بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. درس 641. آج کے اس درس کے حوالے سے یہ گزارش کر دی جائے کہ پاکستان کا یوم آزادی یہ پس منظر ہے جس میں آج گفتگو کی جائے گی. لیکن گزشتہ درس میں نماز آیات کا جو ذکر چھڑا، مسائل کی حد تک اس کے حوالے سے دو تین چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے گئے ہیں، اور چونکہ اب اگلا سورج گرہن تو اگلی صدی میں کسی ایسے وقت ہوگا کہ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے زندہ، اس لیے ان کا جواب ابتدا میں بھی دیا جا رہا ہے. یہ واضح کر دیا جائے کہ اس سال کے درس گزشتہ اعلان کے مطابق مسائل کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کے آگے چلنا تھا، لیکن چونکہ ابھی اس درد کی زندگی کا بھروسہ نہیں، بس لڑکھڑا رہا ہے یہ درد ایک آدھ ہفتے میں، بلکہ آئندہ اتوار کا صورتحال واضح ہو جائے گی. تو اگر صورتحال یہ بنی کہ ماہ ستمبر کے آخر میں اس درد کو ایک سال کے لیے بند کرنا پڑا، تو پھر یہی متفرق باتیں چلتی رہیں، اور اگر میں اپنی اس پریشانی پر قابو پا سکا اور یہ درد پرانے دستور کے مطابق چلا، تو انشاءاللہ آئندہ اتوار سے ہی مسائل میں ایک ربط آ جائے گا. نماز آیات کے حوالے سے ایک سوال خالی معلومات کے لیے پوچھا گیا، اور ایک بہت چھوٹا سا سوال ذرا سا عمل کے لیے پوچھا گیا. معلومات کے لیے تو وہ سوال گزشتہ اتوار ہی کو جب میں مسئلہ بتا رہا تھا تو بعض افراد کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ جو کہا گیا کہ نماز آیات ایک ایسی نماز ہے جس کے پڑھنے کے اتنے مختلف طریقے اسلام نے بتائے کہ شاید اور کسی عبادت میں اتنا زیادہ اسلام نے تنوع نہیں رکھا. تو اب یہ پوچھا گیا کہ بطور معلومات ہے جو کیا طریقے ہیں، 12-13 کے قریب میں نے پہنچا دیے تھے، بہت ہی مختصر اس کا جواب. یہاں پر طریقوں سے ہماری مراد وہ نہیں ہے کہ اس نماز کو اگر ہم طولانی کرنا چاہیں تو بہت طولانی کر سکتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ، بلکہ نماز آیات جس دن واجب ہوئی تھی اس دن اکثر اخبارات میں وزارت مذہبی امور کی جانب سے نماز آیات پڑھنے کا جو طریقہ لکھا گیا اس میں بھی یہ جملہ تھا کہ مستحب یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسے سورے پڑھے جائیں، قرآن کے دو سب سے زیادہ طولانی سورے. اور یہی بات ہمارے درس میں بھی آ گئی تھی کہ مستحب یہ ہے کہ اس نماز میں مختصر سوروں پہ اکتفا نہ کی جائے، لیکن یہ بات پھر یاد دلا دی جائے کہ یہ طریقہ کار جس میں ہر رکعت میں 5 رکوع ہوتے ہیں یہ کسی بھی مسلمان فرقے کی نگاہ میں ثابت نہیں. جس طرح خود نماز آیات واجب ہے کہ واجب نہیں ہے اس میں ہمارا مسئلہ سب سے الگ، اسی طریقے سے یہ 5 رکوع والا مسئلہ. اچھا بھائی، 12 طریقے جو نماز آیات کے بیان کیے گئے اس پر بہت مختصر معلومات کے لیے ذرا سی روشنی ڈال دی جائے. بنیادی دو ہی طریقے، باقی جتنے طریقے ہیں انہیں کو مختلف انداز سے ملا ملا کے بنائے جاتے ہیں، اور جو دو بنیادی طریقے وہ آپ میں سے ہر ایک کے علم میں، کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نماز آیات کی ہر رکعت جب 5 رکوع تو ہر رکوع میں جانے سے پہلے الحمد کا سورہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد کوئی ایک مکمل سورہ، وہ چاہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ یاسین، سورہ نور کی طرح کی طولانی سورت، یا یومیہ نماز میں جو سورہ انا انزلنا اور سورہ قل ھو اللہ پڑھتے، ہر رکوع میں جانے سے پہلے ایک الحمد مکمل اور ایک سورہ، اس طرح سے پانچ رکوع میں پانچ سورہ فاتحہ ہوں گے اور پانچ مکمل سورہ، یہی پہلی رکعت، یہی دوسری رکعت، یہ تو سب سے زیادہ رائج اور مشہور طریقہ. اور دوسرا طریقہ یہ جو میں نے غالباً پچھلی دفعہ کیا تھا کہ قضا نمازیں، یعنی نماز آیات کی قضا جس پر زیادہ ہو، اس کے لیے بہتر طریقہ وہ یہ کہ پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد کا مکمل سورہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد والے سورے کے پانچ ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ہر رکوع میں جانے سے پہلے ایک آیت پڑھی جائے. یہ پانچ ٹکڑے مساوی ہونا ضروری نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ سورہ قل ھو اللہ کو لیا جائے کہ جس کے اندر پانچ آیتیں، آپ سات آیتوں والا سورہ لے سکتے ہیں، اور پھر کبھی دو آیتیں آپ نے پڑھی، کبھی ایک آیتیں پڑھی، اور پانچ مرتبہ میں سات آیتیں پوری کر لیں، آپ بیس آیتوں والا سورہ لے سکتے ہیں. خیر خلاصہ یہ کہ بہرحال شروع پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، پہلے رکوع سے پہلے الحمد کا پورا سورہ پڑھیں، اور الحمد کے سورے کے بعد کسی ایک سورے کے پانچ حصے کر ایک ایک حصہ پڑھا جائے. یہ بات واضح ہے کہ الحمد کا سورہ اسی صورت میں پڑھا جا سکتا ہے کہ جب اس کے بعد والا سورے ہی بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے. خیر یہ صرف اس لیے جملہ میں نے کہا، یہ سمجھانا نہیں، نماز آیات کا وقت گزر گیا، یہی دو طریقے لوگوں کے لیے کافی. لیکن بعض اعتراض کرنے والے کیونکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نامکمل مسئلہ آیا اس لیے ایک آدھ جملہ ڈال دینا پڑتا، اب یہی دو طریقے ہیں، انہیں دو طریقوں کو اگر آپ گردش دیں یا گھمائیں پھرائیں تو جا کے وہی بارہ تیرہ یا چودہ طریقے بنتے ہیں. ان دو طریقوں سے چار طریقے تو فوراً نکل آئے، یعنی پوری نماز آیات تفصیلی انداز سے پڑھی جائے، پہلی رکعت بھی وہی، دوسری رکعت بھی وہی، پانچ الحمد پانچ سورے پہلی رکعت میں، پانچ الحمد پانچ سورے دوسری رکعت میں. طریقہ نمبر دو، ہر رکعت میں ایک ایک الحمد ہو اور پھر ایک سورے کے پانچ پانچ حصے پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں. طریقہ نمبر تین، کہ نماز آیات کی پہلی رکعت تفصیلی طریقے سے پڑھی جائے، دوسری رکعت مختصر طریقے سے. طریقہ نمبر چار، اس کا الٹا، نماز آیات کی پہلی رکعت مختصر یعنی سورے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھی جائے اور دوسری رکعت تفصیلی طریقے سے. تو اب آپ کو ایسا لگ بھی رہا ہوگا کہ شاید یہ تعداد بڑھانے کا کوئی طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن جو تمام فقہا کی کتاب میں ترجیح یہی ہے اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں. تو تیسرے طریقے میں چھ الحمد اور چھ سورے ہوتے ہیں، اور چوتھے طریقے میں بھی یہی. پانچواں طریقہ جو ہے وہ ایک بار سمجھ لیں، صرف پانچویں طریقے دونوں رکعتوں میں انجام دیں، وہ ایک بار. چھٹے طریقے میں یہ جو تیسرا طریقہ ہوگا، پہلی رکعت میں تیسرا طریقہ رکھیں، دوسری رکعت میں پہلا طریقہ رکھیں. ساتواں پہلی رکعت تیسرا طریقہ رکھیں، دوسری رکعت میں دوسرا طریقہ. چکرا بھی رہے ہیں آپ، ضرورت ہی نہیں ہے اس تفصیل میں جانے کی، لیکن بات بھی مکمل ہو رہی ہے. تو دو مشہور طریقوں کے بعد تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک رکعت چاہے پہلی ہو چاہے دوسری، ایک دفعہ آپ نے الحمد پڑھا، پھر ایک سورے کے بجائے پانچ حصے کرنے کے آپ نے تین حصے کر دیے، تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیسرے رکوع تک جا کے یہ سورہ پورا ہو جائے گا. چوتھے رکوع میں آپ نے الحمد بھی پورا پڑھا، سورہ بھی پورا پڑھا، اور پانچویں رکوع میں بھی یہی تھی. یعنی ایک سورے، پہلے طریقے میں تھا کہ ایک رکعت میں پانچ سورے ہوتے ہیں، دوسرے طریقے میں تھا ایک رکعت میں ایک ہی سورے کے پانچ ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تیسرے طریقے میں ایک ہی رکعت ایک سورے کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں اور جو باقی رکوع بچ جاتے ہیں اس میں بھی سورے پڑھے جاتے ہیں. لیکن اس کے بھی دو طریقے علماء نے لکھے ہیں. نمبر ایک، آپ نے ایک سورا لیا اس کے تین ٹکڑے لیے. ابھی آپ یہ سن چکے ہیں کہ ٹکڑے برابر کرنا واجب نہیں. تو پہلی رکعت کے پہلے تین رکوع میں پورا پورا کیا, پھر چوتھے اور پانچویں رکوع پورا 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 پڑھ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں, ایک سورے کے تین ٹکڑے کیے پہلے تین رکوع, اور دوسرے سورے کے دو ٹکڑے کیے چوتھے اور پانچویں میں اس کو پڑھ. اب یہ پورا طریقہ بنا, یہ طریقہ پہلی رکعت میں بھی ہو اور دوسری میں بھی ہو. یہ طریقہ پہلی میں ہو اور دوسری میں وہی لمبا والا طریقہ, یہ طریقہ پہلی رکعت میں ہو دوسری میں وہ مختصر والا طریقہ, یہ طریقہ دوسری رکعت میں ہو پہلی رکعت میں وہی لمبا والا طریقہ, یہ طریقہ دوسری رکعت میں ہو پہلی رکعت میں وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا طریقہ. مثلا ولو اللہ کا سورہ ہم نے لیا, بجائے پانچ حصے کرنے کے اس کے تین حصے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اللہ احد پہلے رکوع سے پہلے, اللہ الصمد دوسرے سے پہلے, اور تیسرے سے پہلے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ابھی دو رکوع بچ رہے ہیں, اس دو رکوع میں آپ نے پھر ولو اللہ کے دو ٹکڑے کر کے پڑھ لیے, کسی سورے کو دوہرا کے یا انعام کرنا, یا دونوں رکوع میں آپ نے پورے پورے سورے پڑھے. اچھا خلاصہ یہ کہ جب نیا سورا شروع ہوگا اس سے پہلے الحمد پڑھنا پڑے, اور جب ٹکڑا چل رہا ہوگا تو پہلے ٹکڑے کے بعد الحمد کی ضرورت نہیں. کمپیوٹر کے ماہرین تو بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اب تک کتنے طریقے بنے, اور پھر اس کے اندر بنیادی طور پر تین طریقے ہوئے, ہر رکوع سے پہلے الحمد اور سورا مکمل, ہر رکوع سے پہلے ایک الحمد, پہلی رکعت میں ایک الحمد اور پانچ ٹکڑے کر کے یہ سورا مکمل کیا جائے, اور تیسرا طریقہ کہ پانچ رکوع میں کچھ سے پہلے ایک سورا مکمل کیا جائے کچھ سے پہلے دوسرا سورا. اس کے بعد ایک طریقہ اور جس کو آدھے مراجع نے منع کیا ہے آدھے نے اجازت دی, یہ جو چوتھا طریقہ. مثلاً آغاز الفائدانی احتیاط کے واجب لگا کے کہتے تھے کہ اس طریقے سے نماز آیات نہیں ہوگی, آغاز عراقی کا تو فتوا تھا کہ نماز آیات باطل, لیکن آغاز کوئی اور امام خمینی کہتے تھے کہ یہ طریقہ بھی چل جائے. وہ چوتھا طریقہ وہ یہ کہ آپ نے الحمد کے بعد جو پہلی رکعت کے پانچ رکوع, ایک پورا تین یا چار رکوع میں مکمل کیا, اور دوسرا سورا شروع کیا اسے آپ پہلی رکعت میں مکمل نہیں کہنا, مکمل چھوڑو. مثلاً قل ہو اللہ کی دو آیتیں پہلی میں پڑھ لیں اور اس کے بعد اس کی باقی دو آیتیں دوسری میں آپ نے شروع, تو دوسری رکعت جو شروع ہوگی تو بیس قل ہو اللہ سے شروع ہوگی. میں اسے سمجھا سکتا ہوں لیکن فائدہ محسوس نہیں ہو رہا اسے سمجھانے کا. اب یہ والا طریقہ کہ جس کے اندر یہ تو شرط ہے کہ پہلی رکعت میں ایک سورا تو پورا ہونا چاہیے, مگر دوسرا سورا شروع کر کے چھوڑا ان مانو زیادہ پڑا آدھا اس کو دوسری میں جا کے مکمل کیا, اور پھر دوسری کے اندر بھی باقی سوروں باقی رکوع میں کم از کم ایک سورا مکمل کرنا. آقا عراقی کہتے ہیں یہ نہیں چلے, بہرحال جو سورا بھی پہلی رکعت میں شروع کر وہ پہلی میں آپ کو مکمل کرنا ہے. چنانچہ اگر آپ پہلی میں تین سورے شروع کریں تو تینوں مکمل کیجیے, لیکن بعض مراجع کہتے ہیں کہ اگر پہلی میں ایک سورا مکمل ہو گئے تو دوسرا سورا آپ چاہے مکمل کریں چاہے نامکمل چھوڑ کر اس کا باقی حصہ دوسری رکعت سے شروع کریں. مگر جن مراجع کے نزدیک کے طریقہ صحیح وہ فرماتے ہیں ہاں, جب دوسری رکعت میں آپ آخری سورے کا آخری حصہ پڑھیں تو الحمد آپ کو ہر صورت میں پڑھنا ہوگا, ورنہ الحمد کا قانون یہ ہوتا کہ الحمد اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورے کا شروع. بات بہت لمبی ہوگی اور بس جس مقصد کے تحت یہ مسئلہ بیان کیا گیا وہ مقصد ہی پورا ہو گیا, وہ بھی ایک مقصد تھا, سوال پوچھا گیا اس کے علاوہ. اب یہ چار طریقے ہیں بلکہ پانچ طریقے, ان پانچ طریقوں کو اس طرح سے ملا کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی طریقہ رہے تو پانچ تو یہ ہو, اور اس کے بعد اس طرح سے ملا کہ پہلی رکعت میں ایک طریقہ ہو دوسری رکعت میں دوسرا طریقہ, تو یہ جا کے تقریباً بیس کے قریب طریقے بنے. مگر کیوں آخری دو طریقوں بعض مراجع نے منع کیا ہے بعض نے اجازت دی ہے, اس لیے کچھ مراجع کے نزدیک نماز آیات کے قریب بیس پہنچ جائیں گے, کچھ کے نزدیک بارہ رہیں گے. بیس یا بارہ نہ ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں علمی اعتبار سے بھی آدمی کا کوئی بڑا فائدہ ہو, اس لیے نماز آیات کے اس مسئلے کو یہیں پہ بند کیا جاتا ہے. پھر دوہرا دیا جائے یہ مسئلہ یہ تھا کہ نماز آیات کے مختلف طریقے کیا کیا ہیں. البتہ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ بعض مسجدوں جس میں کھارا در کی خوجہ مسجد کا بھی ایک موقع مجھے یاد کہ کسی نماز پڑھانے والے یہ جو میں نے غیر مشہور طریقے بتایا کس طریقے سے نماز پڑھائی اور پھر اس کے اوپر ذرا سا ایک ہنگامہ ہوا تھا کہ یہ نماز آیات غلط ہو گئی. غالباً 1983 کا یہ واقعہ یہ فائدہ کبھی ہو سکتا کہ اگر کبھی کسی وجہ کوئی پیش نماز عام اور رائے کے طریقوں سے ہٹ کے کوئی طریقہ شروع کرے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ فریضہ سمجھیں کہ ہمیں بالمعروف کرنا یہ ہمیں پتا تو ہو کہ وہ چیز غلط ہے یا وہ بیچارے پڑھا نہیں رہے بس اتنا ہے کہ مشہور طریقوں سے ہٹ کر. یہ ایک بات. دوسری بات, یہ دوسری بات بہت مختصر لیکن بعض وجوہات کی بنا پر جب بھی یہ دوسری بات آج کل مجھ کو بیان کرنا پڑتی تو احتیاطاً ایک مسئلہ میں اپنی طرف سے جو کسی نے پوچھا بھی نہ ہو شامل کر دیتا ہوں. اور اصل سوال کیا تھا یا اصل مسئلہ کیا جو میں اپنی طرف سے شامل کرتا ہوں وہ تو باقی تھی, وہ یہ کہ نماز آیات یہ واضح نہیں ہو پائے کہ یہ نماز یہری نماز ہے کہ اخفاقی نماز ہے. یہری نماز یعنی وہ نمازیں جو مرد کے لیے تو کم از کم بابا سے بلند پڑھنا چاہیے اور اخفاقی نمازیں وہ نمازیں جو مرد کے لیے آہستہ پڑھنا واجب. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر لفظ واجب استعمال ہوا اس لیے کہ ابھی ایک بہت بڑے طبقے کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ بابا کے بلند نماز پڑھنا یا آہستہ نماز پڑھنا فضیلت اور استحباب کے اعتبار سے تو کوئی مسئلہ ہے ضروری نہیں. اور میں نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ یہ شاید ایک مختصر گروہ کی غلط فہمی. جیسے جیسے لوگوں سے رابطہ ہوتا گیا پتا چلا کہ یہ اچھا خاصا بڑا طبقہ جو اب تک اس غلط فہمی میں مبتلا. یہ بات اپنی جگہ صحیح کہ اس مسئلے میں جاہل مسئلہ کو بڑی رعایت دی مگر بہرحال اپنی جگہ مسئلہ ثابت ہے. اور نماز آیات یا اس جیسی دوسری نمازوں کے حوالے سے جب یہ سوال پوچھا جاتا تو ایک بات یہ اصولی طور پر واضح کر دی جائے کہ یہ مسئلہ کہ کون سی نماز مرد کو زور سے پڑھنا ہے اور کون سی آہستہ, اس کا تعلق صرف اور صرف نماز یومیہ سے اور نماز جمعہ نماز یومیہ کا حصہ سمجھیے. باقی جتنی بھی اسلام میں واجب نمازیں اور جتنی بھی اسلام میں سنت نمازیں اس میں یہ مسئلہ نہیں. یعنی باقی ہر واجب اور سنت نماز وہی بات چلے گی جو عوام کے ذہن میں کہ ہماری مرضی جس نماز کو چاہے بابا سے بلند پڑھے اور جس کو چاہے آہستہ پڑھے. نماز آیات یومیہ نماز سے ہٹ کر ایک نماز ہے, اس لیے نماز آیات میں بھی اختیار جب جس کا دل چاہے زور سے پڑھے جس کا دل چاہے آہستہ پڑھے. نماز جنازہ واجب نماز ہے یومیہ سے ہٹ کر, وہاں بھی یہ اختیار. حج اور عمرے کے نواز کی واجب نماز وہ بھی ایک واجب نماز بلکہ ایسی واجب نماز جو مرنے کے بعد بڑے بیٹے پر اس کے قضا آ جاتی, لیکن وہاں بھی اختیار چاہے بابا سے بلند پڑھے چاہے آہستہ پڑھے. نماز منت و قبول اس میں یہ اختیار اور سنت نماز نافلہ مغرب ہو کہ نماز شب ہو کہ نماز بیست قبر ہو کہ نماز زیارت وارثہ ہو, تو یہ مسئلہ کہ کون سی نماز زور سے پڑھنا ہے اور کون سی آہستہ, اس کا تعلق فقط نماز یومیہ سے ہے باقی تمام نمازوں میں. ایک انسان کو یقیناً یہ اختیار حاصل ہے. البتہ بعض پرانے علماء نے نماز آیات کو اس مسئلے میں نماز یومیہ کے دائرے میں لے لیا اور یہ فرمایا کہ نماز آیات میں اختیار نہیں بلکہ نماز یومیہ کی طرح اس میں بھی واجب. اب یہ پرانا فتویٰ جو نہ صرف ہی کہ آج کسی مرضی کا نہیں بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں مہاراج کہ اگر کوئی بطور احتیاط اس مسئلے پہ عمل کرنا چاہے تو بھائی قرآن مراجی نے فتوا دیا ہے عمل کرو، تب بھی اس کے ہاتھ سے ثواب نکل جائے. ان دو جملوں کا مطلب کیا ہوا یہ سمجھ. اگر قرآن فتوے کو لے کہ نماز آیات میں زور اور آہستہ نماز پڑھنا ہماری مرضی نہیں بلکہ اس کے اندر بھی واجب، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واجب. یومیہ میں تو ٹھیک ظہر اور عصر کی نماز آہستہ، مغرب عشاء اور فجر کی نماز زور سے، نماز آیات میں کیا؟ تو نماز آیات میں اصول یہ کہ جس طرح سے یومیہ نماز جو نمازیں دن کے وقت واجب وہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، اور جو رات کے وقت واجب وہ زور سے پڑھی جاتی ہے. یہاں دن اور رات کے مطلب جو ہمارے خود نے دن اور رات کی تاریخ تھی، سورج نکلنے کے بعد دن شروع ہو گئے اور سورج ڈوبنے میں دن مکمل ہو گئے. تو دن کی نمازیں زور سے ہیں، رات کی دن کی نمازیں آہستہ ہیں، رات کی نمازیں زور سے. پرانا فتوا نماز آیات کے بارے میں یہ ہے کہ اگر نماز آیات دن میں واجب ہے تو آہستہ پڑھو، سمجھیے کہ یہ زہر کی کیٹیگری میں، اور نماز آیات اگر رات میں واجب ہے تو زور سے پڑھو، سمجھیے کہ یہ مغرب کی کیٹیگری میں. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ سورج گرہن کی نماز اس فتوے کے اعتبار سے ہمیشہ آہستہ پڑھی جائے گی، سورج گرہن ہمیشہ دن کو ہوگا، اور چاند گرہن کی نماز ہمیشہ زور سے پڑھی جائے گی کیونکہ چاند گرہن ہمیشہ رات کو ہوگا. زلزلے کا بھروسہ نہیں، اگر دن کو آ جائے تو اس کی نماز آہستہ، رات کو آ جائے تو اس کی نماز بابا سے بلند. آندھیاں سیلاب طوفان اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن یہ فتوا اول تو آج کسی مرضی کا نہیں، اور پھر اس کے باوجود مراجع کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ بطور احتیاط اس مسئلے پہ عمل کرنا چاہیں تب بھی بہتر ہے کہ عمل نہ کریں، کیونکہ نماز آیات اگر کہ آپ کی مرضی ہے چاہے زور سے پڑھیں چاہے آہستہ، لیکن مستحب یہ ہے کہ نماز آیات کو بآواز بلند پڑھا جائے چاہے رات کے وقت کی ہو چاہے دن کے وقت کی. تو پرانے مراجع کا نظریہ یہ تھا کہ دن والی نماز آیات آہستہ، آج کے مراجع کے نزدیک ثابت ہے کہ نماز آیات کا ثواب بآواز بلند پڑھنے میں ہے چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا. تو ایک بات تو یہ واضح ہو کہ جہاں تک بآواز بلند پڑھنے کی بات ہو اس کا تعلق صرف نماز یومیہ سے، کہ کون سی نماز واجب ہے زور سے اور کون سی واجب ہے آہستہ، باقی تمام واجب نمازوں ثواب اور فضیلت کی بات آ سکتی، واجب کا کوئی مسئلہ نہیں. جو نماز چاہے زور سے پڑھیں، جو نماز چاہے آہستہ. دوسری گزارش، اب اگرچہ یہ بہت لمبی بات ہونے جا رہی ہے لیکن ایک آج جملہ عرض کر دوں. دوسری گزارش، کون سی نماز زور سے پڑھنا ہے کون سی آہستہ، اس کا تعلق وقت اور فقط، الحمد اس کے بعد کے سورے اور تیسری اور چوتھی رکعت کی تسبیحات کے الفاظ سے. تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، قنوت اور نماز کے سارے انجام ہوا پر اس کے اندر زور اور آہستہ کا کوئی مسئلہ نہیں. چنانچہ زور ہیں کی نماز جو آہستہ پڑھنا والی آلم اور سورا اور تیسری اور چوتھی رکعت کی تسبیحات کو آتی، باقی ساری زور ہے ان کی نماز آپ کی مرضی. یومیہ نماز میں جو نماز آہستہ پڑھنا تو یہ صرف آلم سورے اور تسبیحات ارباب کی حد تک مسئلہ ہے. آپ زہرین کی نماز میں رکوع سجدہ سب زور سے کر سکتے ہیں، یا اس کے الٹ مغربین کی نماز جو زور سے پڑھنا آلم پورا اور تیسری چوتھی رکعت کی تسبیحات اربا اس میں مسئلہ آتا ہے، باقی رکوع سجدہ سب آپ آہستہ کر سکتے ہیں. بس جس طرح سے تقلید کے مسئلے میں احتیاط واجب کہاں آتی وہاں سے آپ کو ایک اختیار ملتا ہے استمراری. احتیاط واجب میں جب چاہیں اپنے مرضی کی بات مانیں اور جب چاہیں دوسرے مرضی کی جانب عالم والعالم کا خیال کرتے ہوئے رجوع کر سکتے ہیں، اور یہ مسلسل سے اختیار آپ کو آتے ہیں، یعنی اس جمعے کو چاہیں تو احتیاط واجب میں رجوع کریں، اگلے جمعے کو نہ کریں، پھر تیسرے جمعے کو کریں، چوتھے جمعے کو نہ کریں. تقریباً یہی مسئلہ گہرا جذبات کا، اور وہ یہ کہ آپ رکو آہستہ پڑھا سجدہ زور سے پڑھا، پہلا سجدہ زور سے پڑھا دوسرا سجدہ آہستہ پڑھا، ایک ہی نماز کے اندر رکو اور سجدے کے اندر جہاں کوئی پابندی نہیں تو وہاں یہ بھی نہیں کہ ایک بار جو طریقہ نیت کے بعد اختیار کیا سلام تک اسی طریقے کو چلاؤ یا زور کیا ہے، یہ بھی نہیں، ہر ایک جملے کے بعد آپ کی مرضی، بلکہ نماز آیات وغیرہ تو شروع سے ہی آپ کی مرضی، علم کا آدھا پورا آہستہ پڑھا آدھا پورا شروع سے پڑھو، پہلی آیت آہستہ پڑھی دوسری آیت شروع سے پڑھو، لیکن اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی، آج جو اصل مسئلہ مجھے عرض کرنا وہ یہ کہ یاد رکھیں کہ جہاں یہ لفظ آتا کہ نماز زور سے پڑھو یا آہستہ پڑھو، بہرحال پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، دل ہی دل میں الفاظ کو دہرانا ضروری نہیں۔ اچھا ایک بہت اہم بحث، ایک بہت اہم بحث ہمیں اپنے اگلے درس میں یا اگلے تین درس میں سے کسی ایک میں چھیڑنا بہت اہم بحث، اور وہ یہ کہ اسلام الفاظ کو سمجھنا یہ بھی کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے، یہ مجھے خاص طور پر اس لیے کہنا پڑ رہا کہ مرحوم آغا خوئی کی برسی کے حوالے سے پچھلے دن جو انوار مجھے شروع کرنا اور نماز آیات کی وجہ سے رہ گئے اور جشن آزادی کی وجہ سے آج بھی رہ جائے گا، لیکن وہ عنوان اپنی جگہ باقی، اور وہ یہ کہ آج تک اجتہاد اور تقلید کی مخالفت، ایک تو وہ مکتب فکر ہے جسے اخباری نظریہ کہا جاتا ہے، ان کی بھی تھوڑی دلیلیں اس کی وضاحت، اور ایک کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ایک طرف یہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنے جاہل ہوں گے کہ ایسی بات کریں، دوسری جانب نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بلکہ مسلسل کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ہمیں ہمارے عوام کو یہ کہہ کے گمراہ کرتے ہیں کہ سنیے آپ کو معلوم ہے کہ آپ حوضہ علمیہ میں کیا پڑھایا جاتا عرب کی اشتیال شاعری، اور پھر اس کے حوالے سے جو کچھ انہیں غلط غلط باتیں پیدا کرنا ہے وہ کہتے رہتے ہیں، اگر یہ چیز باہر سے آتی یعنی ہندوستان سے آنے والے پاس ناظرین کا یہ طریقہ کار، مگر جو بات اگر اس بیچارے کو حقیقت نہیں پتا تو اس کی جہالت سے افسوس، اور اس حوالے سے جملہ جشن آزادی کا عنوان بن رہا ہو، اور اگر جان بوجھ کے ایسی بات کہی جا رہی ہے تو تعجب، اور اس کے حوالے سے بھی ایک جملہ بھی آ رہا ہو کہ ہمارے یہاں ممبر کو کتنا آزاد چھوڑ دیا گیا، اتنے جاہل آدمی وہ بھی ممبر میں چلے جاتے ہیں، تو یہ عرب کی اشتیاح شاعری حوضہ علمیہ میں کیوں پڑھائی جاتی ہے، ایک مسئلہ اس کا تھوڑا سا بیان آئندہ ہوگا، اس لیے کہ ایک سال کی بات نہیں کئی سالوں سے یہی چیز دوہرا 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 کر عوام کے ذہنوں سے اس کے زہریلے اثرات پیدا کر دیے گئے، تو تھوڑا بہت اس کا جواب دینا پڑے گا، مگر آج اردو سے ایک لفظ پر آپ کی توجہ اس مسئلہ شہر و اخبار کی وجہ سے مبذول کرانا، موٹے موٹے الفاظ آج کل میں استعمال کر رہا ہوں، جب آپ اخبار پڑھتے تو آپ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے، قاری یا ناظر، ٹیلی ویژن پہ یہ لفظ آتا ہے کہ ناظرین کرام، لیکن اخبار پڑھنے والے کتاب پڑھنے والے قاری کہا جائے کہ ناظر، یہ بحث چل رہی ہے اردو اپنا ایک مسئلہ ہے اردو کا، اس لیے کہ قاری اسے کہا جائے کہ جس کی زبان ہلے ہونٹ ہلے بعض حالتوں میں تالو اور جبڑا بھی حرکت میں آئے، اور ناظر اسے کہا جائے کہ جو کسی چیز کو دیکھے، تصویر دیکھی جاتی ہے، لیکن اخبار کی عبارت وہ بھی عام طور پہ دیکھی جاتی ہے پڑھی نہیں جاتی، آپ کے سامنے کے بارے آپ اس میں نگاہیں ڈالتے جا رہے ہیں، جو کچھ لکھا ہے وہ سب آپ کے دماغ اور دل میں آ رہا لیکن آپ اس کو پڑھ نہیں رہے، ہاں ہو سکتا کہ کسی چھوٹے بچے کو اردو پڑھانے کی جسٹس کے لیے کہا جائے کہ یہ اخبار لو اور پڑھ کے سنا، وہ ہے ساری، لیکن عام طور پہ کیا ہم لوگ اپنے سامنے کی عبارت کو پڑھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں، اب بس حجاب کوئی بھی بینر لگا ہوگا لبیک کیا امام زمانہ مسئلہ اور آپ یہاں بیٹھ کے اس کو دیکھتے تو آپ پڑھ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں. یہ بحث پہلے ہی سے اردو کے ماہرین میں چل رہی ہے مگر اس کا یہاں سے کیا تعلق, یہاں سے مطلب 10-341 مسئلہ زہر و اخبار تعلق یہ کہ جہاں پہ آہستہ نماز پڑھنے کی بات آتی ہے خاص طور پر خواتین تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آہستہ نماز پڑھنے کا مطلب ادب اور خلو اللہ کا پورا دماغ میں لانا. بہت سے جیسا میں نے کہا کہ میں پہلے اسے سمجھتا ہوں کہ چھوٹے سے طبقے کا مسئلہ, اب پتا چلا کہ اچھی خاصی بڑی تعداد خاص طور پہ خواتین کیونکہ وہ ساری نمازیں آہستہ پڑھتی ہیں یا انٹینشنلی یعنی غیر ارادی طور پہ یہ غلطی ہو جاتی اور یا مسئلہ یہ غلط سمجھا گیا علم کا پورا دماغ میں لایا جا رہا قلو اللہ کا پورا دماغ میں لایا جا رہا زبان ہلنی چاہیے ہوٹوں میں حرکت ہونا چاہیے جو الفاظ کس مخرج پہ ادا ہو اسے وہاں سے ادا ہونا چاہیے لیکن آہستہ آہستہ اور زور الگ مقصد ہے. نماز پڑھنا ہے نماز کی عبارتیں خالی دماغ میں سوکھانا نہیں یہ مسئلہ آپریشن کے مریض کے لیے آتا کہ اگر کوئی آدمی مرض کی ایسی حالت میں ہے کہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتا تب یہ کہا گئے کہ وہ نماز کی عبارتوں کو اپنے دماغ میں لے گیا جیسے ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ کوئی چیز لکھی بھی آ رہی مگر عام حالت آہستہ نماز کا یہ مطلب نکالنا نماز کو غلط کر دے گا. تو نماز آہستہ الگ چیز اور اپنے منہ کو حرکت نہ دینا الگ چیز. اب آئیے اس کے بعد تیسری اور آخری بات, یہ تیسری اور آخری بات نماز آیات سے حد ایک بالکل الگ مسئلہ پوچھا گیا لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ حد کا امکان کوئی ربط دیتا ہوا آگے بڑھوں, بعض اوقات ربط بن بھی نہیں پاتا مگر سلی اور وہ یہ ہے مسئلہ پوچھا گیا ہے کفاروں کے حوالے سے. کفار بالکل الگ موضوع مگر آئیے جو مسئلہ ہے وہاں تک جانے کے لیے نماز آیات کے اس مسئلے کو استعمال کیا جائے جو گزشتہ درس کے آخر میں غالباً آ گیا تھا اور وہ یہ کہ مزہ با مزہ سورت کو گہن لگنا تھا لگ گیا بات ختم ہو گئی رات گئی بات گئی والا محاورہ. لیکن اس سال کی نماز آیات اتنی زیادہ مشہور ہو گئی اس کے حوالے یہ سوال بار بار پوچھا گیا کہ آج سے پہلے اگر کسی کو پتا ہی نہیں کہ نماز آیات واجب ہوگی تو اب وہ کیا کرے, اور اس کا جواب آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا کہ کس دفعہ والے ذہن میں بھی اگر نا علمی رہتی تو کراچی والے پہ قضا واجب تھی لاہور والے پہ قضا واجب نہیں, اور ایسا نہیں کہ مسئلہ بتانے والے کراچی والوں سے کوئی دشمنی اور انعد ہے اور لاہور والوں سے کوئی محبت یا لگاؤ. اگر ایسا نہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک شریعت ایک ہی واقعہ جس پر نماز کی قضا واجب اور اس پر واجب ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بات آتا حالات کے بدلنے سے مسئلہ بدلتا, چنانچہ ذہن کی حد تک یہ بات طے شدہ کہ جس علاقے میں مکمل ذہن لگے چاہے آدمی کو پتا بھی نہ چلے اس کی قضا زندگی بھر واجب رہے, اور جس علاقے میں جزوی ذہن لگے اور کسی کو بعد میں پتا چلے تو قضا واجب ہے. اور کفاروں نے بھی ایک ایسا ہی مسئلہ دوران حج اور عمرہ پیش آتا کیونکہ وہاں پر قافلے کے بعد ساتھیوں کا جملہ یہی تھا کہ مولانا ایسا لگتا کہ ان لوگوں سے آپ کو کوئی زیادہ محبت اور ہم سے کچھ عداوت. وہ کیا مسئلہ, جیسے نماز آیات جسے جو جاہل ہو یعنی پتا ہی نہ چلے کہ گہن لگا جاہل بالموضوع اس پر قضا واجب نہیں جب گہن جزوی. اسی طریقے سے حج اور عمرے میں قضا کفارہ. کفارے کا مقصد یہ کہ دوران حج اور عمرہ کچھ غلطیاں ایسی کہ اگر وہ انسان سے ہو جائے تو بعد میں اس کا ایک کفارہ دینا پڑتا. کفارہ ایک مٹھی گندم سے لے کر ایک اونٹ تک ہو سکتا. بعض حالتوں میں کفارہ ایک مٹھی گندم, بعض حالتوں میں کفارہ بکری, بعض حالتوں میں کفارہ گائے اور بعد میں ہے اونٹ. بہرحال زیادہ تر جو غلطیاں عوام سے ہوتی وہ بکرے کے کفارے کو واجب کرتی. مگر حج اور عمرہ دونوں یہ مسئلہ موجود کہ تقریباً 24 غلطیوں میں سے 22 غلطیاں ایسی کہ جسے مسئلہ معلوم تھا اور پھر اس نے غلطی کی تو کفارہ واجب, اور جس نے مسئلہ پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں اسے اس کا تو گناہ ملے گا کہ واجب مسئلہ کیوں نہیں سیکھا مگر جاہل ہونے کی وجہ سے کفارہ ثابت. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, اس کی جو مثال وہ ہنگامہ کر گئی جو میں نے ابھی حوالہ کیا, وہ مثال یہ کہ ایک صاحب تقریباً 40 دن کے سفر حج, 40 دن نہیں جو 10 یا 12 دن ان کے احرام میں گزرے, کئی تو عمرے کیے تھے پھر آئے, اس میں تقریباً انہوں نے 5 خوشبو والے پان کھا. اب تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کون سی خوشبو تھی اور کیا تھی, یہ غلطی دو آدمیوں نے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک صاحب کو پتا کہ احرام کی حالت میں خوشبو کا کھانا حرام, اور ایک صاحب کو پتا ہی نہیں کہ دام آدمی کو اتنا تو معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانا چاہیے مگر پان زردار کا اور اس قسم کی دوسری چیز اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہم کو نہیں معلوم تھا, ذہن میں خیال بھی نہیں تھا. اب جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو جن صاحب کو مسئلہ معلوم اور پھر بھی انہوں نے یہ پان کھایا, ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا کر اس کے بغیر ہم حج کر ہی نہیں سکتے, ایسا عادت نشے جیسی عادت آپ کی واقعہ مجبور ہو جائے گا. جتنا بھی مجبور نہیں جسے شرعی مجبور کہا جائے لیکن ایک کیفیت ہوتی, تو آپ ان پر 70 بکرے واجب ہو اور ان صاحب پر بکرا کو بکرا مرغی اور کبوتر تک واجب نہیں ہو. دونوں نے ساتھ آ کے مسئلہ پوچھا اور اتفاق دیکھی کہ دونوں کا تعلق اب پاکستان میں جو تعصب بڑھ گیا اس کے حوالے دو الگ الگ قوموں سے تھا اور دونوں آگے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, اور اتنا اور عرض کر دیا جائے کہ یہ قوم کے الفاظ اسلام نہیں مانتا لیکن ایک چیز معاشرے میں چل گئی ہے, اتنی جن کو کوئی مسئلہ نہیں پتا حج کرنے آ گئے تھے لیکن بالکل سیدھے سادھے کیسے آدمی گر گئی تو سواد گھومنے نکل جاتا تو نکل گئے ایک مرتبہ. اتنا آپ سمجھ رہے ہوں گے میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا اس سے کچھ لوگوں کا دماغ اور خراب ہوتا, لیکن اتنا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا تعلق ان اس زبان بولنے والے سے تھا کہ جو میرا تعلق, اور جن کو بہت مسئلے معلوم تھے وہ بہرحال ایسے تھے کہ جن کی زبان کوئی اور تھی بلکہ ان کی وہ زبان تھی جو آپ کی. اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کیونکہ زیادہ مسئلے ان کو معلوم تھے, ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں معلوم. اب آنے کے بعد 70 پان انہوں نے بھی کھائے 70 انہوں نے بھی. اچھا پان کھانے والوں ایسی جگہ پر جہاں پان کم ملتے ہیں ایک عجیب محبت کا رشتہ ہو جاتا, جیسے کلاس پہلے ہوتے ہیں, جیسے پڑوس میں رہنے والے ہوتے ہیں, جیسے جیل کے ساتھی ہوتے ہیں. ہر سال کے تو میں قافلے حج میں دیکھتا ہوں, پان کھانے والوں کا اپنا ایک گروپ بن جاتا. وہ الگ الگ کمروں میں ہوتے ہیں, الگ الگ منزلوں میں ہوتے ہیں, لیکن پان ان میں پکڑے مشترک. ایک آدمی سونگتا ہوا جاتا ہے کہ ملتا کہاں ہے پان, اور پھر وہ سب کو سپلائی کرتا ہے. تو آپ 70 پان دونوں نے کھا, ایک صاحب پر جن کا تعلق اتفاق اس علاقے سے تھا کہ جس سے میرا تعلق ہے ان پر یہ فتوا دیا گیا کہ آپ نے کوئی کفارہ واجب نہیں, اور دوسرے صاحب پہ یہ فتوا دیا گیا کہ آپ نے 70 بکرے واجب. دیکھیے ایک دو بکرے تو آدمی پھر بھی برداشت کر گیا, 70 بکرے اگر کسی کے اوپر آ رہے ہیں چھوٹی بات نہیں. اب فوری طور پر ان کے ذہن میں خیال آیا جو انہوں نے اپنی زبان سے بھی جاری کر دیا,
یہ آپ کے علاقے والے اس لیے آپ نے انتظار کی اس معاف کر اور کیونکہ ہماری کمیونٹی یا ہمارا ہماری قوم یا ہمارا طبقہ کوئی اور ہے اس لیے آپ نے ایک بھی نہیں 70 بکرے ہم سے واجب کر دی. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بھی کچھ بکرے ہم سے واجب کیے گئے. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ جاہل مسئلہ سے وہ عالم مسئلہ. ان کا جاہل ہونا دوسرے معنوں میں غلط. مسائل حج کے لیے واجب ہے کہ حج پر جانے سے پہلے سیکھ لیتا غلطی تھی. لیکن باہر ایک مسئلہ ہے شریعت کہ حج اور عمرے کے جتنے بھی کفارے فقط اس پر واجب ہوتے ہیں کہ جسے پہلے سے مسئلہ معلوم. اور اگر کسی نے مسئلہ نہیں سیکھا تو گناہگار ہے. خاص طور پر ایسا جسے مسئلہ سکھایا جا رہا پھر بھی وہ نہیں سیکھ رہا. لیکن گناہگار ہونا الگ تھی کفارے اس پہ واجب نہیں ہوتے. اور یہی چیز جو بہت زیادہ عمرے اور حج میں پیش آتی ہے جو لوگ مسجد عائشہ سے یہ سمجھ کے احرام باندھ کے آ جاتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے رات کے وقت احرام جائز اور اگر کوئی بدلے میں جائز نہیں تو بارے ان پہ بھی سامنے. اس لیے کہ جاہلی مسئلہ کہ خالی ایک اشارہ کر رہا ہوں. آئیے اب اصل مسئلہ کیا پوچھا ہے. یہ دو تین وجوہات سے میں نے ایک مثال کی. پہلی وجہ تو یہ کہ یہاں بہرحال جاہل مسئلہ کو کفارے میں معافی ہے. جس طریقے سے نماز آیات میں مذہب جاہل بالموضوع کو معافی جسے پتا ہی نہ چلے کہ گرہن لگا اسی طرح حج اور عمرے میں جاہل بالحکم کو معافی. دوسری بات جو اب میرا موضوع شروع ہو رہا ہے تقریر والا اتنا زیادہ تعصب پاکستان میں بڑھ چکا اتنا زیادہ کہ ان باتوں کے اندر بھی لوگ فوراً قومیت اور فرقہ واریت اور لسانیت کے مسئلے داخل کر دیتے ہیں. اب یہ جو مسئلہ بڑھتے بڑھتے مرجعیت تک پہنچایا جا رہا ہے کہ ہر قوم کے پاس اس کا اپنا مرجع ہونا چاہیے. یہ تین چار باتیں ایسی جو باقاعدہ ایک درد بننے والی ہیں. اس لیے کہ عوام الناس کی سطح سے بلند ہو کر یہ ممبر کے ممبر پر جانے والوں کی زبان پہ آنے لگی تو نہ صرف کا ایک درد ہوگا. آج اپنی جگہ ایک مستقل گفتگو ہوگی لیکن اس میں دو تین اشارے آ جائیں. آئیے اصل سوال کیا پوچھا گیا. اصل سوال یہ پوچھا گیا کفاروں کا مسئلہ تھا. میں اس سوال تک جانے کے لیے نماز آیات کے ذریعے حج کے کفارے اور حج کے کفارے کے ذریعے اب سوال تک پہنچا ہوں. یہ آج کا آخری مسئلہ. اور یہ سوال جو پوچھا گیا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اصول یاد کر لیں. ایک اصول جو جہاں تک میری معلومات ہے تمام کی علماء کے نزدیک ثابت شدہ کیونکہ یہ اصول لفظ قرآنی میں آیا ہے سورہ نساء. جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا تو جتنی عبادتیں وہ قضا کر کے گیا اس میں مالی عبادتیں اس کے میراث یا قرضے میں سے نکالی جائیں گی اور اس کے وارثوں کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ اس کے مالی واجبات عطا نہ کیے جائیں. چاہے وہ وصیت کر کے گیا ہو چاہے وصیت نہ کر کے گیا ہو چاہے الٹی وصیت کر کے گیا ہو. الٹی وصیت ایک تو وصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا انتقال ہوا وصیت کر کے گیا کہ میرا خون دے دے. ایک یہ ہے کہ کچھ نہیں کر اور ایک یہ کہ یہ کہہ کر گیا کہ خبردار خمس نہ دینا میرا محنت کا پیسہ مولویوں کے الندے سلندے میں اڑانے کے لیے نہیں. یہ عوامی جملے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ سننے کو ملتے ہیں. پھر بھی اس کے یہ کہنے کے باوجود جو اس میں شریعت ہے وہ عمل ہوگا. یہ وصیت غلط ہے بیکار ہے باطل. کئی بار میں نے وصیت کے موضوع کو بیچ میں لائے بغیر یہ جملہ عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی حرام وصیت کر کے جاتا تو وہ وصیت بالکل بیکار ہے اور غلط چاہے کسی انداز کی حرام وصیت. جو مثال میں اکثر دیتا ہوں جو پیش آ چکی ہے اب تو خیر مثال ختم ہو گئی. یہ مغربی دنیا میں شروع جب لوگ گئے تھے تو مسلمانوں کے الگ قبرستان نہیں. نہیں میں بھولتا کہیں یہ مثال اب زیادہ پیش آ رہی اور اس وقت مجبوری سے جو آدمی جہاں مرتا تھا اسے دفن کر دیجیے. اب مسلمانوں کے قبرستان الگ بن گئے لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہ خیال ہوتا ہے نا کہ خاندان کی خبریں ایک جگہ ہو تو آسانی. کیا آسانی؟ مردوں کے لیے تو کوئی آسانی نہیں اس لیے کہ مردہ کہیں بھی دفن اور روحیں سب کی مل جاتی. لیکن ہم لوگوں کے لیے آسانی یا ویسا تو نہیں کہ ماں کی فاتحہ پڑھنے یہاں جا رہے ہیں ماں کی فاتحہ پڑھنے وہاں جا رہے ہیں ایک ہی جگہ سبھی اکٹھا مل جاتا. اس لیے یہ خواہش ہوتی. تو آج کل یہ وصیتیں یورپ امریکہ میں بہت کہ باپ کہتا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو اسے پاکستان میں دفن کرنا ہے جہاں میرا باپ دفن ہے. تمہارا باپ جہاں دفن ہے وہ کافروں کا قبرستان ہے. اس وقت مجبوری مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام اور گناہ, جس طرح کافر کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام اور گناہ. مگر نہ صرف یہ کہ اس وصیت پہ عمل ہوتا بلکہ وہ برادر محترم جو آج کل یہ باتیں بہلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ آپ کا حوضہ ہے جس میں غزلیات پڑھائی جاتی ہیں, ان کے سامنے جب واقعات امریکہ میں پیش آئے انہوں نے گندگی کے مرنے والے کے خواہش مقدر ایک بات میں اور عرض کروں, یہ جملہ میرا ہے بڑا سخت یعنی سخت سینسیٹیو. آج کل ایک ایسا موضوع چل رہا ہے کہ جملے کا اس سے رقص مل جائے, مگر بعض مراجع کے نزدیک انہیں حرام وصیتوں میں یہ وصیت بھی شامل کہ اگر کوئی آدمی یہ وصیت کر کے جائے کہ فلاں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا, یہ وصیت تو کر سکتا ہے کہ میری نماز جنازہ فلاں سے پڑھوانا یا فلاں سے نہ پڑھوانا, مگر فلاں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. ایک بڑی تعداد مراجع کی ہے جو کہتے ہیں یہ وصیت غلط باطل اس پہ عمل نہیں ہو, آپ کو اختیار نہیں ہے اس کو روکنے کا جسے مرنا والا منع کر کے گیا. اور نقطہ اس پر کیا ہے کہ اگر یہ وصیت حرام تو حرام وصیت پہ عمل نہیں ہوتا. مالی واجبات ہر صورت اصل مال سے نکلیں گے, چاہے مرنے والے نے وصیت کی تھی نکال مالی واجبات کی, چاہے الٹی وصیت کی تھی کہ خبردار ان چکروں میں نہ پڑنا, چاہے کچھ نہیں کہا تھا. یہ تو ایک بات طے شدہ. جسمانی واجبات وہ مرنے والے کے ترکے سے نہیں نکالے گئے. اگر وصیت کر کے گئے آپ کو تو ٹھیک عمل ہو, اگر کچھ بولے بغیر چلا گیا یا اس میں الٹی وصیت کر کے گیا تو اس وصیت پہ عمل ہوگا. یا جسمانی واجبات اسے کہتے ہیں نماز اور روزہ. اب اگر ایک آدمی نے مرتے وقت کوئی وصیت نہیں کی تو اس کے مال میں سے نماز اور روزے کا خرچہ نہیں نکالا جائے. اصول کیا ہے کہ جسمانی عبادت مرنے والے کے مال سے ادا نہیں ہو. یا اگر الٹی وصیت کر کے گئے کہ دیکھو میرے مال سے میری نماز اور روزہ نہ کرا, تب بھی اس وصیت پہ عمل ہو. کیونکہ اگر یہ وصیت غلط بھی ہے باطل بھی ہے تب بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز روزہ جسمانی عبادت. ہاں اگر یہ کہہ کے جائے کہ میرے مال میں سے نماز روزہ کراؤ تو اس وصیت پہ عمل ہوگا ایک تہائی کی حد تک. خیر یہ بات اپنی جگہ اتنی دفعہ آ چکی کہ آج اس کو چھیڑتے ہوئے بھی مجھے برا لگ رہا اس مسئلے, لیکن جو پھر چھیڑا جب برا لگ رہا تھا اصل سوال اور اگلے مسئلے کی وجہ وہ یہ کہ یہ تو دو اصول بن گئے. مالی واجبات اپنے مال سے نکلیں گے پھر کچھ بچا تو وارثوں کا, جسمانی واجبات ترکے سے نہیں ادا کیے جائیں سوائے اس کے کہ مرنے والا وصیت کر گیا دوسری بات. مگر ایک چیز بیچ میں آتی ہے کہ بعض چیزوں میں یہ اختلاف ہے کہ وہ مالی واجبات ہے کہ جسمانی واجبات. اصول اپنی جگہ دونوں طے شدہ کہ جو جسمانی عبادت ہو وہ ترکے میں سے ادا نہیں ہوتا, جو مالی عبادت ہو وہ ترکے ہی میں سے دیا جاتا. اب کچھ چیزیں تو واضح ہیں, نماز روزہ جسمانی عبادت, زکات فطرہ خمس حج رب مظالم فرضے یہ مالی واجبات. مگر بعض چیزوں میں اختلاف ہے مراجع کہ وہ اس کیٹیگری میں ہے کہ اس کیٹیگری میں, اس میں اختلاف. لیکن اگر یہ طے ہو گیا کہ جسمانی عبادت ہے پھر سب نے مانا کہ وہ نہیں نکلے گا ترکے. مثلا اس میں ایک مشہور چیز حج, حج میں آج یہ اختلاف ختم, لیکن شروع میں یہ اختلاف حج میں بھی تھا کہ حج کو مالی عبادت مانے کہ جسمانی مانے. اگر مالی مانے تو حج کا خرچہ ترکے میں سے نکالا جائے گا چاہے وارث راضی ہو کہ ناراض ہو. اگر اس کو جسمانی عبادت مانے تو حج کا خرچہ نہیں نکلے. لیکن تقریباً 90% مراجع کے نزدیک یہ طے ہو گیا کہ حج جسمانی عبادت نہیں ہے مالی عبادت. جسمانی عبادت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عبادت البدنیہ, بدن کی عبادت. لیکن ایک جو بڑا اختلاف آج بھی چل رہا اور اس طرح چل رہا ہے کہ میں پہلے مراجع کے نام لے کہ آغاز خوئی اور آغاز سیستانی نے کہا کہ یہ جسمانی عبادت ہے. اب آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن احتیاط اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو مراجع کے نزدیک وہ ترکے میں سے نہیں نکلے. اور امام خمینی اور آغا خامنائی نے کہا کہ یہ مالی عبادت, یعنی ان دو کے نزدیک کے اثر ترکے سے نکلے گا, وہ افراد ہی ہو کہ راضی نہ ہو. ایک چیز ایسی, اور جو چیز ہے وہ بھی کوئی بہت ہی زیادہ کم پیش آنے والی نہیں, تقریباً ہر گھر کا مسئلہ, اور وہ ہے کفارے. روزہ نہیں رکھا اس کا کفارہ, قسم توڑی اس کا کفارہ, منت کی خلاف ورزی اس کا کفارہ, حج کے کفارے اور کئی کفارے. کفاروں کے بارے میں یہ بحث ہے کہ کفارے جسمانی عبادت کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ مالی عبادت. آپ کہیں گے بھائی کفارہ تو ظاہراً مالی لگ رہا ہے, پیسے دے رہا بولتے, کھانا کھلاؤ کپڑے پہناؤ. نہیں ہے, اتنا آسان مسئلہ نہیں. اگر یہ اتنا ہی آسان مسئلہ ہوتا تو مرحوم آقا خوئی اور آیت اللہ سیستانی جیسے عظیم مراجع یہ نہ کہتے کہ کفارے جسمانی عبادت ہیں مالی عبادت نہیں. حتیٰ وہ کفارے بھی جس میں مال دیا جاتا, بھائی کچھ کفارے تو ہیں ہی جسمانی, یعنی ہر وہ کفارہ جس میں روزہ رکھنا وہ تو ہے جسمانی, لیکن وہ کفارے بھی جس میں پیسہ دینا. تو آقا خوئی اور آقا سیستانی کے نزدیک یہ جسمانی عبادت کے حکم میں آتے ہیں. چنانچہ اگر مرنے والے پہ کفارے باقی تو یہ اس کے مال میں سے نہیں نکالے جائیں گے. وصیت کر کے گیا تو ہر آدمی کو اپنے مال میں سے ایک تہائی کی وصیت کا اختیار. بغیر وصیت کے دنیا سے گیا تو جسمانی عبادات ترکے سے نہیں نکلیں گے. تو آوائے خوئی اور آغاز تیستانی کی نگاہ مرنے والے پر جتنے کفارے والے وہ اس کے مال سے نہیں نکالے جائیں گے, اور آوائے خمینی اور آوائے خامنائی کی نگاہ وہ کفارے جو مال ہی جس کے اندر وہ بھی مالی واجی بات ہے, اور جسمانی والے بھی کفارے بعض کفارے, لیکن ابھی مالی کفاروں ہی کو رکھتے ہیں. غریب کو کھانا کھلانا یا غریب کو کپڑے پہنانا ان کے نزدیک کے مالی واجی بات ہے. چنانچہ مرنے والے کے ترکے میں سے پہلے اس کے سارے کفارے نکال, پھر اگر کچھ بچ جائے تو وارثوں کا حق بنتا. اچھا اب یہاں یہ تو مسئلہ ہو گیا, نماز آیات کا مسئلہ آیا تھا, کفاروں کا مسئلہ آیا تھا. یہ دونوں مسئلے ہماری تقریر کے لیے تمہید بننے والے ہیں. وہ تقریر ہے کہاں, بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں تقریر تقریر تقریر, وہ کہاں چلی گئی, وہ ابھی آتی. بس یہ ایک آخری جملہ آ جائے, اور وہ یہ کہ یہاں پر ایک نیا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا جس کا حل آج نہیں آ رہا, خالی مسئلہ بیان کیا جا رہا, اور وہ مسئلہ نہ صرف یہ کہ پیدا ہو سکتا بلکہ جن صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا تھا ان کے یہاں تو پیدا ہو چکا تھا, تو خیر اس کا تو جواب دے دیا. وہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں, کفاروں کی رقم بہت بڑی رقم بن جاتی ہے, خاص طور پر جس آدمی نے 15-20 سال روزے نہیں رکھے. تو ایک مسئلہ یہ پیدا ہو سکتا, اگر یہ اس میں دو مسئلے پیدا ہو سکتے, لیکن پہلا والا تو بالکل ہی, یعنی آپ حضرات کی معلومات بھی اس کے لیے جواب دینے کے لیے کافی, کہ مرنے والا اگر کسی کی تکلیف میں ہو, وارث کسی اور کی تکلیف میں, اور ابھی آپ نے سنا کہ آغا خوئی کا فتوا الگ ہے آغا خمینی کا الگ, تو یہ تو بات بات ہے کہ میراث کی تقسیم میں مرنے والے کی تکلیف نہیں دیکھی جائے گی وارثوں, کیونکہ کہاں سے وارثوں کو اپنے مال میں سے یہ پیسے نکالنا. لیکن اگر وارثوں میں تکلیف مختلف, ایک آغا خوئی کی تکلیف میں ہے بیٹا اور ایک آغا خمینی, اور یہ ہر گھر کا مسئلہ, تو چنانچہ وہاں پہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ بن جاتا. اگر مرنے والا 10 لاکھ چھوڑ کے گیا اور 2 لاکھ کے کفارے اس پر باقی, تو آغا خمینی کے حساب سے پہلے کفارے نکالو, پھر 8 لاکھ بچے, 4 کمارے 4 کمارے, اور آغا خوئی کے حساب سے 10 لاکھ تھے کفارے تھے لیکن وصیت نہیں تھی تو کفارے نہیں نکالے جائیں گے, 5 کمارے 5 کمارے. یہ جو درس میں لوگ آتے ہیں ان کے حساب سے میں کام کر رہا ہوں, اور اگر یہی درس کسی اور علاقے میں ہوتا, کراچی کو کچھ علاقے, تو وہاں یہ مثال کروڑ میں جاتی, تو معمولی فرق نہیں ہے 150 کا کہ آدمی صبر کر جائے, لاکھ کا فرق ہے. یہ میں اس لیے آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی 10 لاکھ کہا, لیکن میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ مرنے والا اگر ایک انتہائی تھرڈ کلاس قسم کا فلیٹ بھی چھوڑ کے گیا, تو جن علاقوں میں یہ مرنے والا ہوگا آپ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے 8-10 لاکھ تک پیچھے وہ سب اس میں آ جاتا, اور کبھی یہ فرق کروڑوں کا جاتا. لیکن ایک دینار اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ تم پر 1 کروڑ دینا واجب ہے, دے دے, لیکن اگر یہ بتایا جائے تم سے واجب نہیں, کیوں دے وہ 1 کروڑ اپنا, لیکن یہ فرق مراجے کے مختلف ہونے سے کروڑوں یا لاکھوں یا ہزاروں میں پہنچ جاتا. اگر اس کا بہت آسان حل ہے کہ ہر آدمی اپنے مقدر کے حساب سے چلے, لیکن اصل مسئلہ وہ جو آپ نے سنا یہ وہ اصل مسئلہ یہ کہ کفارے ہمارے خوئی کے اعتبار سے جسمانی عبادات میں ہے چاہے پیسے والے کفارے, جس کے لیے ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جسمانی عبادات کے حکم میں, اور ہمارے ہنر کے نزدیک کفارے بہرحال والی عبادات. اور جیسا ابھی آپ نے آخری جملہ سنا اس کو ہم اپنے موضوع کی تقریب بنا رہے ہیں, وہ یہ ٹھیک واجب ہوتا تو ایک لاکھ کیا, دس لاکھ کیا, پچاس لاکھ کیا, کروڑ بھی ہم دے دیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے مرضی کے نزدیک ایک چیز واجب نہیں تو ہم کیوں. یہ اسلام میں اپنی جگہ ایک بہت اہم حقوق انا کو مسلطوں انا ہم والے, یہ بہت ہی اہم حدیث ہے واجبی عبادتوں کے اعتبار سے پیغمبر, بلکہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو فقہ کے اہم ترین پانچ اصولوں میں سے ایک اصل بنتی ہے. الناس و مسلطون علی اموال, ہر شخص اپنے مال پر مسلط, یعنی اپنے مال کے بارے میں ہر شخص آزاد, کہاں خرچ کرے, کتنا خرچ کرے, خرچ کرے کہ نہ خرچ کرے, خود اسے پابند نہیں کر سکتا. جہاں جہاں شریعت نے واجب کر دیا وہ تو بھی, اس کے علاوہ ہر شخص کو اختیار حاصل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر واجب نہ ہو تو اپنی باپ کے نام پہ ایک لاکھ دے دو, نہیں. اللہ کو مسلطون علام والے, اور اسی کے بالکل پیرا دل مولا کی ایک بہت ہی مشہور حدیث, یہ رسول کی حدیث ہے وہ امام کی حدیث, کہ اللہ نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا, تم کون ہو انسانوں کو غلام بنانے والے. پہلی حدیث مالی آزادی ہے, دوسری حدیث جسمانی آزادی ہے, اور ہم لوگ منا رہے ہیں جشن آزادی. تو ایک تو اس مسئلے سے ہم اپنے موضوع پہ پہنچے آزادی, اسلام مال کی آزادی بھی عطا کرتا ہے, اسلام جسم کی آزادی بھی عطا کرتا ہے. مولا کی حدیث کہ ہر انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا, چنانچہ اصل ہے حریت, اصل ہے تسلط علی الاقوال, یہ میں اصول فقہ کے دو لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرے موضوع کا ایک طرف نماز آیات سے بھی ملے گی, دو مسئلے آ جائے تھے دونوں طرف سے دے کر میں تقریر شروع کر رہا ہوں. نماز آیات سے کیا رب ہے وہ جملہ کر دو اس کی تفصیل بن جائے. نماز آیات ایک ایسی نماز جو مصیبت اور پریشانی کے عالم میں پڑھی جاتی ہے, جب آدمی کے دل میں ڈر ہو, خوف, چاہے آج سورج گہن اور چاند گہن کا خوف نکل گیا ہو, مگر ایک طویل عرصے تو یہ انسانوں کے ذہن میں رہتا, اور اسلام اس نماز آیات کے حوالے سے بھی, اور ویسے ہمیں مصیبت اور خوشی بنانے میں ایک اصول دیتا ہوں کہ چاہے مصیبت کا موقع ہو تب بھی تمہیں خدا کے آگے پیچھا نہیں چھکانا, اور چاہے کوئی خوشی کا موقع ہے تب بھی تمہیں خدا کے آگے پیچھا نہیں چھکانا. اچھا اب ایک تیسرا رقم بھی دیکھ لیجئے, یہ جماعت الاولی کا مہینہ شروع ہو گیا, اور جماعت الاولی کا مہینہ ایک طرف شہزادی کی شہادت کی روایتیں ہیں اختلاف کے ساتھ, دوسری جانب میرے چوتھے امام کی ولادت ہے 15 تاریخ, اور چوتھے امام کا لقب سجاد اس لیے کہ تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا, سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا کہ میرے مولا کو جب کبھی کوئی خوشی نصیب ہوتی تھی نماز شکرانہ پڑھتے, جب کبھی کوئی مصیبت آتی تھی نماز پڑھتے, جب کبھی کوئی نعمت عطا ہوتی تھی نماز پڑھتے, جب کوئی نعمت پروردگار عارضی طور پر امتحان کی وجہ سے لے لیتا تھا تو نماز شکرانہ پڑھتے, اتنے سجدے کرتے تھے کہ لقب ہو گیا سجاد. چوتھے ایمان کی مناسبت, نماز کی مناسبت, یہ والی نماز مصیبت والی نماز, مگر اسلام نے نماز کے بارے میں اصول یہی دیا کہ خوشی کا موقع ہے تو نماز, غم کا موقع آئے تو نماز. ہمارے یہاں جشن آزادی سے لے کر خوشی کے ہر موقع پر خوشی منانے کا بہترین طریقہ ہے ناچ گانا رقص سرور اور لہو لئی, پوری قوم کو اٹھا کے ہم نے میراثی اور گانے والوں کے حوالے کر دیا, البتہ اس منافقت کا خیال کرتے کیونکہ بھارت ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد کھلا کھلا کافر تو نہیں بنے, منافق بنے, اس نفاق کا خیال کر کے جو اخبارات سے لے کے ریڈیو تک, ریڈیو سے لے کے ٹیلی ویژن تک, ٹیلی ویژن سے لے کے ہمارے یہاں کی شادیوں تک, اور وہاں سے لے کے جشن آزادی اور 6 ستمبر اور خوشی کے تمام مواقع تک, ایک ہمارے یہاں نفاق منافقت. دیکھیے ہمارے یہاں جتنی بھی خوشیاں نماز آیت ایک اصول دے رہے کہ یہ مواقع مصیبت اور خوشی کے وہ ہے جب نماز کے ذریعے سے خدا کے سامنے جھکنا, لیکن ہمارے یہاں انفرادی خوشیاں ایک آدمی کو اچھا مکان مل گئے، ایک آدمی مثلا اچھی نوکری مل گئی، خاندانی خوشیاں، سالگرہ کی تقریب ہے، شادی کی تقریب ہے، شادی کی سالگرہ، ملکی خوشیاں 14 اگست ہے، 6 ستمبر ہے اور جتنی تاریخ، مذہبی خوشیاں عید ہے، بقرعید ہے، بقیر ہے، نو ربیع الاول، یہ جتنی بھی ہمارے یہاں خوشیاں فرد سے شروع ہو کے خاندان، خاندان سے ملک، ملک سے لے کے ساری دنیا میں دین و مذہب ہے، ہمارے یہاں ان خوشی منانے کا ایک تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع کا مطلب ہی ہے ناچ اور گانا۔ نو ربیع الاول کو بھی یہ جملہ کہہ کے فلموں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ 2 مہینے 8 دن ہم نے بڑے صبر سے کام لیا، ایک دن تو ہمیں رعایت ملے گی۔ عید منائی جاتی ہے اسی انداز سے، بقرعید منائی جاتی ہے اسی انداز سے، یہ ہے مذہبی تہوار۔ اور ادھر آئیے 14 اگست 6 ستمبر، آپ دیکھ رہے ہیں گرانڈ شور، کھلا شور، ہمکا شور، دھمکا شور، اس کے بغیر خوشی نہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں بچے کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ، شادی کی تقریب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذاتی خوشی، ہر جگہ آپ کو ایک یہی طریقہ نظر آ رہا۔ البتہ جیسا میں نے کہا کہ چونکہ کلمہ بھی پڑھتے تو اب کھلم کھلا بھی ہمت نہیں اللہ سے ٹکرانے کی، ہم دونوں کو جمع کر کے چلتے، اللہ بھی راضی رہے، شیطان بھی راضی رہے، جو اخبارات میں ہوتا کہ ایک سفے کے اوپر مسن جمعے کے دن، پہلے سفے کے اوپر تفصیل قرآن ہے، کچھ تقریبیں ہیں، کچھ مسائل پیغام، اور اگلے سفے کے اوپر کسی گلوکار کی تصویر ہے، کسی گلوکارہ کا انٹرویو ہے، کسی فلمی اداکار کی تصویر، یہ بھی رہے اور وہ بھی رہے۔ جیسے 14 اگست کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس دن کا آغاز مسجدوں میں نماز شکرانہ سے ہوا، اور دن کا اختتام 11 بجے رات کو شروع ہونے والے اس گرانڈ شو سے ہوا جو ساری رات چلتا رہا، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اختتام وہاں سے ہو رہا ہے۔ تو اچھے بھی ہمارے یہاں مناسبت کہ حدیث کتابی پڑھی جائے گی نکاح میں، اور بچیوں کے وہ گانے بھی چلیں گے جو آرام کی حدیث شامل، یہ بھی ہو گئی۔ تو یہ خوشیوں میں بھی ہم اس بات کا خیال تو کرتے ہیں، چنانچہ پہلی تنخواہ ملتی، اور آدمی واپسی کے اندر کسی اچھی مٹھائی کی دکان سے 2 کلو قلقند لا کے ایک مرتبہ یا کسی روزے پر یا مسجد میں یا منت کے طور پر تقسیم کرتا، اور اسی تنخواہ سے کوئی گانا سے وی سی آر سے کیسے بھی لے کے آ جاتا۔ یہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس سے مطلب حرام والے، وہ تو آپ کو بھی سمجھ لیں۔ تو یہ جو ہمارا ایک مزاج بن کے رہ گیا کہ ہماری نگاہ میں کوئی خوشی بغیر ناچ گانے کے نہیں ہو سکے، ملی نغمے اور قومی ترانے اور جنگی نغموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں جواب کی کافی گنجائش، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ۔ اور جیسے یہ ایک ایسا مسئلہ میرے ذہن میں، 2-3 تاریخی واقعات ایسے آ رہے ہیں جو آپ نے اتنے زیادہ سن لیے، اتنے زیادہ سن لیے کہ انہیں دہرانا آپ کا وقت ضائع کرنا اشارہ ہو سکتا۔ یہ مسئلہ کل رات ساری رات، آج میں ذرا جلدی پہنچ گیا، اس درس میں اتنے جلدی پہنچ گیا کہ سوائے اس دو آدمی کے کوئی بھی نہیں، کوئی آدمی حیران بھی ہوگا اس کی وجہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ساری رات میں جاگتا رہا، جب اتنی دیر تک جاگتا رہا تو صبح میں نے سونا مناسب نہیں تھا، اب جا کے سوں گا سناتے آپ کے لیے پیغام اس میں پوشیدہ سمجھ لیجیے۔ اور ساری رات اس لیے جاگتا رہا کہ چاروں طرف اب تک جس بلڈنگ میں ہوں اس کی چاروں منزل ساری رات ہندوستانی فلموں کے گانوں سے گونجتی رہی، یہ بھی مجھے نہیں پتا کون سی فلموں کا گانا تھا، لوگوں نے آ کے بتایا کہ جشن آزادی منایا جا رہا اور ہندوستانی فلموں کے گانے کے ذریعے قومی ترانے ملی نقمے، اس میں گنجائش تھی لیکن وہ ہوتے رہے شروع، آخر رات کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب اس لیے میری تقریر کا یہ تاثر بھی نہ بنے کہ قومی نقمے بھی حرام یا ملی نقمے بھی حرام، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا جائز ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا حرام ہے، اس میں کچھ گنجائش ہے۔ اگر مسائل کا وقت چل رہا ہوتا تو ہم اس موضوع پہ آگے بڑھتے، لیکن عادت پتا ہے کہ جب موضوع بدل جاتا ہے تو پھر جو نیا موضوع ہے اسی کو مکمل کی۔ اب آئیے، یہ آپ کے سامنے ایک تصور ہے، نماز ایک طرف تو ویسے ہی نماز کی جو صفت پیغمبر نے جو خصوصیت بتائی، اب صلاۃ و خیر و موضوع، ومن چاہ سقل ومن چاہ سقل، بے جان چیزیں اور جاندار چیزیں، دنیا کی چیزوں کی اگر ہم تقسیم کریں تو میں بھی یہ تقسیم ہوں، جاندار چیزوں میں اس کائنات میں سب سے افضل کون؟ ذات رسول والے رسول، ہر آدمی جانتا، تو بے جان چیزوں میں سب سے افضل کون؟ جو روح رکھنے والے یا جان رکھنے والوں میں آل محمد کا اسٹیٹس اور رسول کا درجہ یہ سب سے افضل، وہ بے جان چیزوں میں کس کا رتبہ؟ اب فلا کو خیر و موضوع، لفظ خیر عربی کی سپرلیٹیو ڈگری، افل و تفضیل کا فیصلہ، پیغمبر کی حدیث نماز بہترین چیز ہے جو بنائی گئی، موضوع جو چیز بنائی جاتی ہے مینوفیکچر، بے جان چیزیں اللہ نے جتنی بھی بنائی ان میں سب سے افضل ہے نماز۔ یہ جاندار اور بے جان جو ہوتی ہے جو آپ سے, ورنہ نماز کی بھی ایک جان اور روح ہونا چاہیے جو آسمان تک نماز کو لے جائے. تو جو انسانوں میں یا کائنات کی ان مخلوقات جو روح رکھتی ہے آنے محمد کا رتبہ ہے, وہی عام چیزوں میں نماز کا رتبہ. تو نماز سب سے افضل چیز ہے جو پروردگار نے پیدا کی, لیکن خاص اسی کا موقع اور خاص ہم کا موقع. یہ ایسا ہے کہ نماز کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہوں. عام اعتبار سے میں دنیاوی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑا کام آتا ہے جب گھر میں کسی کی موت ہو جائے, وہاں نماز کی جنازہ پڑھائی جا رہی ہے, اور اسی کے مواقع عید و بقرعید وہاں پہ ایک الگ سے اسپیشل نماز رکھی جا رہی ہے. یہ میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اس موضوع پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے, خالی آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا. تو دیکھیے, ایک طرف نماز وہ عبادت قرار دی گئی جو خوشی کے موقع پہ ہمیں سب سے پہلے انجام دینا, ایک بات. دوسری بات, اس نماز کی ایک اور خصوصیت قرآن نے بتائی. میں اس جملے تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اخبارات اور ٹیلی ویژن کے خبر نامے کے اعتبار 14 اگست کے دن کا آغاز مسجدوں میں نماز شکرانہ پہ ہوا اور اختتام کس پر ہوا. تو اب دیکھو نماز کی ایک اور خصوصیت, ان پلا کا تنہا انل بات چاہے بل من کر, کیونکہ یہ سب مشہور مشہور بات ہے, اس لیے میں بہت مختصر کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک آدمی ابھی گیا حمام میں اور تھوڑی دیر کے بعد نہا کے نکلا, اور اس نے آ کر کہا میں نے نہا لی. عام طور پر یہ مثالیں ماں اور چھوٹے بچوں کے پیٹو کر دی, بچے سے کہا نہا کے آ جاؤ, وہ نہانے سے چھوٹتا ہوں. جیسے بیوی کے بارے میں مشہور ہے کہ پانی سے گھبراتا ہے, اس طرح بچے بھی کچھ ہوتے ہیں. اب وہ گیا ماں کے کہنے پہ جانا ضروری تھا باہر آنے, ماں نے اس کو دیکھا کہا بیٹا تم کیا نا, بالوں میں بھی میل ہے, بدن پہ بھی میل ہے, ادھر بھی میل ہے, ادھر بھی میل ہے, اس کا مقصد کیا نکالا ماں, یہ نہا کے نہیں آیا. نہایا بھی ہے تو ماں اس نہانے کو نہانا نہیں مانے, دوبارہ جانا پڑے, دوبارہ بھیجا جاتا. اب نماز کی صفت بتائی کہ نماز کا نام انل پاس جائے بل من کر, نماز ہر برائی کی اور ہر بہوش اور بے حیائی کے کام سے روکتی. گانا بجانا تو بے حیائی کے کاموں میں ٹاپ آف دا لسٹ. ابھی دن کا آغاز ہوا مسجدوں میں نماز شکرانہ, اگر وہاں نماز پڑھی گئی تو اب اس کے بعد فوراً بات تو کوئی ایسا بے حیائی کا اور گناہ کا کام نہیں ہو. جس طرح ماں بچے کے بدن کو آدھے گھنٹے کے بعد دیکھا, میل نظر آیا کہا بیٹا تم نہائے وائیں گے, دوبارہ جانا پڑے. اسی طرح لوگ مسجدوں سے نماز شکرانہ ادا کر کے نکلے بقول اخبارات سے اور بقول خبر نامے, اور ہم نے دیکھا کہ فوجہ بن کر جاری, ہم نے کہیں نماز پڑھی نہیں گئی. تو نماز پڑھوائی گئی اور نماز کا مقصد بتایا گیا کہ کیوں پڑھوائی جا رہی ہے. اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے کہ کوئی بے حیائی کا کام سمجھ کر خوشی کے موقع پہ نہیں ہونا چاہیے. جشن آزادی اتنی بڑی خوشی, اس میں ہمارے لیے دو بالکل الگ پیغام. پہلے ارادہ تھا دونوں آج بتاؤں گا, لیکن اس کا مطلب ہے دونوں پیغام نامکمل رہ جائے, پہلے ایک کھول دی. اچھا یہ بات ہوئی, یہ بات ہوئی. اب یہاں پر ایک وضاحت اور کرنی ہے, وہ یہ کہ جشن آزادی یعنی آزادی ایک نعمت, آزادی ایک نعمت. آپ نے مولا کی حدیث سنی جسم کے بارے میں, ہر انسان آزاد. آپ نے پیغمبر کی حدیث سنی مان کے بارے میں. اسلام تو آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت دے گا, اور آزادی ایک ایسی چیز کہ جس کا حسن عقلاً ثابت. یہ میں اصول دین کی جانب جا رہا تھا لیکن واپس آتا ہوں, کیوں مجھے ڈر لگا کہ بات پڑ جائے. لیکن آزادی کے حوالے سے دو پیغام سنی. ایک جملہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ جس حالت میں کل رات میں نے گزاری, چاروں طرف سے یہ آوازیں آ رہی. ایسا ہی ایک واقعہ, بلکہ یہ ایسا ہی کہنا تو ہی, یہ وہ واقعہ میرے اوپر گزرا جو اس سے بڑا امتحان میرے ساتھ میں امام کر لیا گیا. ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں, ویسے بھی آپ نے سنا. آزادی ایک نعمت پروردگار, اول تو اس سے منانے کا غلط طریقہ آپ نے دیکھا, لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ خالی 14 اگست کے حوالے سے نہیں, یہ آپ کے یہاں کی شادیوں کے حوالے سے بھی, اور یہ آپ کے یہاں بچے کی سالگرہ کے حوالے سے بھی. بات کیونکہ فی الحال آزادی کی چل رہی ہے, لیکن پیغام ہر خوشی کا. اب آئیے آزادی کا خاص پیغام. ساتواں امام جس قید خانے میں ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہے, اور الحمدللہ کربلا کے بعد باقی معصومین کے حالات ہمارے یہاں کم پڑے جاتے ہیں, لیکن ساتواں امام کی زندگی کا یہ حصہ ہمارے بچے بچے کو پتا کہ مولا 14 سال اس قید میں رہے, مگر اس قید کے درمیان ایک بار کسی مرد مومن جو قید خانے کا نگران بن کے آیا تھا, یہ بھی میں غلط کہہ دیا, ہارون تو چھاٹ انتہائی شقی اور سنگین لوگوں کو لے کے آتا, مگر امام کی فضیلتیں اگر خالی قرآن اور حدیث کی وجہ سے, یہ سوال امام کیوں اور سر ان آیتوں یا احادیث کی وجہ سے یا امام افضل تھے اس لیے ان کے بارے میں آیتیں آئیں. اگر امام کی فضیلت آیتوں اور احادیث کی وجہ سے ہو تو وہی اثر لے گا جو آیت اور حدیث کو جانتا ہو یا مانتا ہو. مگر امام کی ذات ہی فضیلت کا مجموعہ. چنانچہ جس نے نہ کبھی قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی نہ مانا, وہ افریقہ کے جنگلیوں کا واقعہ کہ آخر میں ہارون جنگلیوں کو اٹھا کے لایا جن کے بعد سوائے کچھ برسی کچھ نہ کر وہ بھی امام کے آگے سجدے میں گر پڑے. بہار الانوار کی اس جلد کا جس میں ساتویں امام کے حالات ہیں اردو ترجمہ ہو چکا, اس میں جا کے پورا واقعہ پڑھ لیجیے گا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ تو چار چار کے ایسے لوگوں کو لاتا اگر امام کا اپنا سر تھا یا دل وہ دیکھتے ہیں اور ان کا دل اور ان میں ایک تبدیل اور وہ امام کا کلمہ پڑھ. تو آخر ایک آدمی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے امام کو منتقل کیا بغداد کے ایک مکان, اور امام نے اگلے دن اس سے کہا کہ واقعہ اگر تو میرا ماننے والا تو اس مکان سے نکال کے دوبارہ اس تہخانے میں پہنچا دوں. واقعہ پورا آپ کو یاد ہے, میں صرف حوالہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور جب راوی نے جب اس مہم پہ اہل بیت نے وجہ دریا یہ مہم پہ اہل بیت بھی نیا اور نئے آدمی میں ہمیشہ جوش اور محبت زیادہ ہوتی, تو امام نے صرف یہ فرمایا کہ اس تہخانے میں ہر پریشانی دیکھیے زمین کے نیچے بنا ہوا تہخانہ آج کی جدید سول انجینئرنگ کو ذہن میں رکھ کے نہ سوچیے گا کہ آج زمین کے نیچے تو زمین کے اوپر سے زیادہ آبادی ہوتی. پرانے زمانے کے تہخانے نہ ہوا پہنچے نہ تازہ ہوا پہنچے نہ سورج کی روشنی پہنچے. لیکن امام نے کہا کم از کم وہاں میں اس حرام آواز سے تو محفوظ جو بغداد کے ہر گھر سے آ رہی ہے گانے بجانے کی آواز. ملت اسلامیہ کا المیہ یہ کہ اللہ نے جب انہیں دولت جب انہیں سرداری جب انہیں ایشو آرام, انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ اللہ سے بغاوت اور سرکشی کا مظاہرہ کیا اور اس نے سب سے پہلے گانا بجانا اختیار کیا. امام نے کہا جس گھر میں تو نے لے جا کے رکھا یا ہر سہولت نہیں مگر یہ آواز جو آ رہی ایسی آواز جو خود بخود کانوں میں آ جائے وہ کانوں میں جائے تو حرام نہیں. اسی لیے کل رات کے 2 بجے میں نے اپنا فلیٹ چھوڑ کے کراچی سے باہر جنگل کا رخ نہیں کیا. لیکن ہم نے اور امام نے جو فرق ہے اس کے اعتبار امام نے کہا اس سے وہ پوچھا ہے لڑائی دے کر جس کے بارے امام کا ایک جملہ جو بار بار پہخانے میں ارشاد فرماتے ہیں تمام تاریخوں سے اللہ کے جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پوچھا ہے لڑائی ادا کر دیا. قید خانہ ہے مگر وہاں اطاعت ہو رہی وہ بہتر اس عالیشان مقام ہے کہ جہاں پہ چاروں طرف سے حرام آواز آ رہی ہے. دیکھیے یہ آزادی ہے وہ قید. اسلام ہر جگہ آزادی کو پسند کرتا, مال تک کو آزاد سمجھتا ہے, جانوروں کو آزاد سمجھتا ہے, انسانوں کو آزاد سمجھتا ہے. مگر کہتا کہ اگر کبھی ایسا کہ آزادی سرکشی نہ آئے, بغاوت نہ آئے, خونا نہ, تو اس سے تو وہ قید بہتر ہے کہ جہاں پہ انسان عبادت کر سکتا. اور یہ واقع کبھی کبھار کچھ لوگوں کسی چیز سے بچنے کے ایک جملے کا سہارا لینا پڑتا. یہی وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو اخباری بنا رہی ہے آج کل. اخباری نہیں بننا چاہتے, اشتہاد اور تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں, یہ الگ موضوع. اب آئیے ایک جملے کا سہارا کہ یہ واقعات کس کتاب میں ہے. جہاں یہ کتاب اور حوالے کی بات آتی ہے اس کے اندر 90% لوگوں کا پیغام یہ چھپا ہوتا کہ ہمیں نہیں ماننا اس لیے ہم یہ پوچھ رہے ہیں. 10% ریسرچ یا تحقیق کی وجہ سے یہ سوال کرتے ہیں, 90% جان چھڑانے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ بھائی چلتے پھرتے راستے میں رکشے میں بیٹھتے وقت نہ کتاب بغل میں ہوتی نہ سارے حوالے زبان پہ ہوتے, سوال اس لیے کرو تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ واقعہ غلط. لیکن خیر جو ایسے ایک واقعہ تو نہیں, کئی واقعات ان سب کو سمو دیا قرآن نے اپنی ایک آیت. چلے وہاں تو آپ حوالہ نہیں مانگیں گے نا, قرآن کی ایک آیت جسے آج کے درس میں نے بطور سرنامہ پڑھا, جملہ جناب ایوب حضرت یوسف کا. مگر ایسا ہے کہ قرآن نے اس کی تفسیر کر دی. سورہ یوسف کی تفسیر میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں, پورا واقعہ وہاں آیا خلاصہ سن. اور وہ یہ کہ یوسف کو چاروں طرف ایسے ماحول میں گھیر لیا گیا کہ گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. ہم تو پھر بھی کم از کم اپنے گھر کی حد تک تو آزاد ہے نا. آپ کہتے جی مولانا آج کل کا ماحول اتنا خراب, یہ بھی غلط. اگر خراب ماحول ہوتا جب اللہ کے رسول نے تقریر شروع کی تھی ہم تو اس کے مقابلے میں بہت بہتر حالات. لیکن خیر گھر کے تو ہم مالک ہیں نا. لیکن حضرت یوسف کو تو گھر کے کمرے میں بھی گناہ کے اندر گھیر لیا گیا. اب گناہ بھی سمجھا کہ سامنے دھمکی دلی خان کہتی اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ساری زندگی جیل میں سڑا دوں, میرا شوہر عزیز وزیر اعظم ہے. دھمکی پہ عمل کرنے والی عمل کیا, 14 سال جناب یوسف کا انتخاب میں رکھ رہے. چلے اگر ہم مان لیے کہ آخری 7 سال تو اپنی غلطی کی وجہ سے رہے, غلطی گناہ نہیں, کبھی گناہ نہیں کرنا. تو پہلے سات سال تو زلیخا کی وجہ سے, اور اگر وہ خواب کا واقعہ پیش نہ آتا تو ساری زندگی اسے قید خانے میں رہتی. مگر چاروں طرف سے گناہ میں گھرنے کے بعد زلیخا کو جو جواب دیا پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت بنا کر ایک اصول دے دی. آزادی ہمیشہ اچھی ہے لیکن ایسی آزادی اچھی نہیں. کیا اصول جی؟ یہ آیت پڑھ رہا ہوں, اب سجن و آپ کو الیہ مما یدعون الیہ ہے. آج دبئی میں جائیے, مسقط میں جائیے, جدہ میں جائیے, مدینہ مکہ میں جائیے, مینا کے میدان میں جائیے, آج جدید عربی میں جیل کے لیے لفظ سجن استعمال ہوتا. اب سجن و آپ کو الیہ مما یدعون الیہ ہے. خدا بندہ جس گناہ کی جانب مجھے بلایا جا رہا, گناہ کے مقابلے میں تو جیل جانا مجھے زیادہ پسند. اگر آزادی گناہ کی آزادی ہے تو اس پہ تو وہ قید بہتر ہوتی ہے کہ جہاں آدمی گناہ سے بچ جاتا. ہم نے اللہ کی اس نعمت کو کتنا غلط استعمال کیا. آزادی 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 اپنے بزرگوں سے میں اس کی مذمت نہیں کر رہا. یہ اللہ کی نعمت پروردگار نے ہمیں ہماری طاقت سے بڑھ کر, ہماری حیثیت سے بڑھ کر, ہمارے حق سے بڑھ کر ہمیں یہ نعمت دی. وہ ممالک آج بھی دیکھ لیجیے کہ جہاں پہ انسان آزاد ہے. مگر کتنی عجیب بات کہ جب میں اپنے بزرگوں سے یہ سنتا ہوں کہ مسجد کے سامنے پہلے باجا بجتا تھا تو خون کی ندیاں بہ جاتی اور لوگ شمشیر برہنہ لے کے ہندوؤں کی گردنیں اڑا دیتے جس نے توہین مسجد کی, اور آج اسلامی اس ملک کے جس گوشے میں مسجد عین وقت سے اپنا نماز چاروں طرف سے گانے کی آواز غلط ہو رہی ہوگی. حالانکہ موسیقی نہ صحیح گانے کے کیسز نہ صحیح, مگر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے صحیح. کل کافروں جس مسجد کی حرمت میں لڑ رہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح, مگر بتا رہا ہوں کتنا احساس زندہ تھا قید اور غلامی, اور آج آزاد ہونے کا اگر یہ نتیجہ تو وہی قرآن کی آیت کے سجن و آپ کو الیہ مما یدعون الیہ. خدا بندہ ایسی آزادی سے تو قید بہتر ہے, خالی زبانی کہا نہیں جیل میں کیا سے بتا دی میرے اصول. مگر یہاں کسی پیغام کو ایک اور انداز سے سنیں کہ آزادی کا یہ مطلب کبھی نہ نکالا جائے. یہ وہ حدیث ہے جو میں پہلے کھارگر میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں, اب گزشتہ 30 سال سے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی پڑھا ہوں, مگر کھارگر میں پڑھی جانے والی حدیث اب مینا کے میدان میں منتقل ہو گئی, اور ہر سال مینا کے میدان کی جو آخری مجلس میں کرتا ہوں اس میں یہ حدیث آتی ہے. حدیث میں واقعہ ہے لیکن امام کا واقعہ ہے. شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی اس کو کچیوں کی کہانیوں میں نقل کیا, اور یہ واقعہ بھی مشہور ہے. جیسے کہ ایک ہی دفعہ اگر آپ نے سنا تب بھی ایسا ہے کہ ذہن میں چپک جاتا. مگر اس کا پیغام وہی آزادی, کہ ایسی آزادی نہیں چاہیے نہ اللہ کو نہ اسلام کو نہ ابو شخصیت, جن کا اصلی نام تو بشیر ابن حارث, مگر اس کے بعد مختصر کر کے یہ نام بشر اور بشر دونوں انداز سے پڑھا گیا. بشیر بشر اور بشر, آپ کو یاد ہوگا کہ سال گزشتہ یہ عرض کر دیا گیا تھا کہ یہ سر سوا ڈیڑھ گھنٹے کے بیچ میں چلا جائے. چنانچہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھنٹہ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیے کہ ڈیڑھ گھنٹہ تو نہیں ہوا نا, وہ ڈیڑھ گھنٹے تک پہنچانا, وہ بھی اس لیے کہ آج اتنی باتیں جمع ہو گئے, ورنہ ڈیڑھ گھنٹہ میرے لیے بھی آج کل سہمت. بشر بشیر بشر, لیکن ایک لقب ان کے نام کا جز بن گیا حافظ, بشر حافظ یا بشر حافظ, اصل نام تو بشیر. حافی کہتے ننگے پیر جو چپل یا جوتا نہ پہنے, ساری زندگی ننگے پیر ان کی گزری, اور اس کی وجہ میں یہ واقعہ لکھا جاتا. مینا کے میدان میں الٹی ترتیب سے پڑھتا ہوں, پہلے واقعہ پڑھتا ہوں پھر ان کا نام لیتا ہوں, لیکن چونکہ آج واقعہ پورا پڑھنا ہی نہیں اس لیے میں نے پہلے نام لے لیا تاکہ آپ کے ذہن میں واقعہ آ جائے. بغداد شہر, وہی بغداد شہر جو 1300 سال پہلے عروس البلاد تھا, ہارون کا زمانہ تھا, دنیاوی ترقی کے اعتبار سے مسلمانوں کی حدود سلطنت کی حدود بہت دور تک پھیل گئی. واقعا وہ دور تھا کہ یورپ ہارون سے تعلقات قائم کرنے اتنا جھٹ کے ملتا تھا کہ مسلمان آقا رکھتے تھے وہ غلام رکھتے تھے. واقعا ایک گولڈن ایرا تھا اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھے, اور مذہبی اعتبار سے دیکھے تو یزید ثانی کا زمانہ تھا. بغداد میں دولت حد سے زیادہ تھی, یہ بغداد کی دولت مشہور ہوئی. تو ہلاکو خان نے بعد میں حملہ کیا, باقاعدہ لوگ تالاب سونے سے بھر کے بند کیا کرتے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ پرانے زمانے کے لوگ زمین میں گڑا کھود کے سونا یا جرکی اس میں رکھتے تھے. اس زمانے میں تالاب بنائے جاتے تھے. جیسے آج بھی کسی کا کوئی 50 لاکھ کا یا 5 کروڑ کا انعام نکلا ہے تو سب سے پہلے ڈاکو متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ ہے تو اسی انداز سے بغداد کی دولت آخر میں ہلاکوں کو کھینچ کے یہاں پہ رکھتا ہے. دولت اتنی آ گئی ساری خرابی آتی اور خاص خرابی ہوتی ہے ناچر گانا. چنانچہ کے بعد جگہ پہ کہتا ناچر گانا بنانے کے لیے وہاں کے لوگوں کو دولت مند بناتا. اور اسی لیے معصومین کی حدیث میں بھی ہے بزرگ علماء کا طریقہ بھی کہ دولت آنے لگتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں سانپ اور بچھو آ رہے ہیں. یہ کئی باتیں جمع عام طرف سے ہو سکتی ہیں. آج نماز کا وقت اور ابھی آپ نے سنا کہ جب دولت بہت بڑھ جاتی ہے تو کون سی مسجد کون سی نماز. اذان ہو رہی ہے مسجدوں اور بغداد کے ایک گھر میں ناچ اور گانا انتہا سے پہنچا. یہ بغداد کے سب سے مالدار آدمی کا مکان. اس کا باپ صحیح تو تجار تھا صحیح بجو. ایک مرتبہ شام کا وقت قریب نے گھر کا دروازہ کھولا اور گھر کا کوڑا پھینکنے کے لیے گلی میں نکلا. ایک دروازہ ہوتا ہے مین روڈ پر, ایک دروازہ ہوتا ہے گندی گلی میں جو غلام اور قریب کوڑا پھینکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. چنا جیسے ہی دروازہ کھولا تو ناچ کی یا گانے کی جو آواز گھر کے اندر دروازہ کھلتے ہی باہر نکلی اور عین اس وقت وہاں سے کوئی شخص جا رہا تھا. یہ ہمارے امام ساتویں امام سے وہ گزر رہے. جیسے ہی دروازہ کھلا امام ایک طرف سے اذان کی آواز آ رہی ہے, ایک طرف سے گانے کی آواز آ رہی. ایک بار امام نے قریب سے دریافت کیا کہ گھر کس کا. کہا یہ گھر میرے آقا رئیس التجار بشیر ابن حارث کا. کہا یہ بتا دے رہا آقا آزاد ہے کہ غلام. آزادی اور غلام 13 اگست 1947 تک غلام تھے, 13 اور 14 کی درمیانی سب کو آزاد ہوئی. اگر کہ یہ بھی ایک تاریخی بحث ہے کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا کہ 15 کو کچھ ہو گئی. خیر پوچھا آزاد ہے کہ بولا. اب قریب کی حالت عجیب حال. ارے میں نے کہا رئیس ہوں تو جا رہے اس کی عالیشان اس کی کوٹھی ہے, میں اس کی قریب ہوں, کہہ رہی ہوں میرا آقا. اور تم پوچھ رہا ہے آزاد ہے کہ غلام. ارے وہ آزاد وہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا, اس کے اپنے بے شمار غلام. امام نے سنا کہا کہ ہاں طور طریقے بھی آزاد لوگوں کے لگتے ہیں. شاید خوف خدا اور خوف قیامت سے بھی آزاد ہو چکا. کبھی تو یہ انداز ہے یہ کہہ کے آگے بڑھ. کبھی آپ کسی کو پورا قرآن سنا لیجیے سب سے بس نہیں ہوتا. اس کی مثال میری مجلس ہے اور میرے درد ہوتے ہیں دیکھا کریں لوگ کس طرح بیٹھے ہو. اور کبھی کبھار کسی کو ایک جملہ بلکہ کسی شاعر کا ایک شعر سنا دی, قرآن میں اثر نہیں کیا شاعر کے شعر میں زندگی بدل. یہ انسان کا مزاج ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے بنایا یہ ایسا انسان کلیل گھر کے اندر. بشیر جو بعد میں بشر یا بشر کہلا شراب کے نشے میں تو آئی. ایک بار نشے کے عالم میں غصہ بھی چل دیا تھا. پوچھا کہاں چیز نہیں دیتا, آواز تو سن لی کہ کسی سے بات کر رہی. میں نے گھر کے کاموں کے لیے رکھا ہے کہ باہر بازار میں باتیں کر. قریب نے ڈر کے مارے کانپتے ہوئے کہا ایک آدمی نے آپ کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دیا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. بشر نے پوچھا کیا کہہ دی. تو اس نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ آپ غلام ہیں کہ آزاد. یہ آپ کی توہین میں برداشت نہ کر سکی. اور شراب کے نشے میں تھا, پوچھ لیا تھا تو نے کیا جواب, تو نے کیا جواب دیا, اس نے کیا کہا. جیسے ہی امام کا جملہ کھولا کہ ہاں طور طریقے. اور اگر بالکل آپ خالص اردو کا لفظ سننا چاہیں تو لچھن تو بالکل آزاد لوگوں کے لگتے. ایسا لگتا ہے خوف خدا اور خوف قیامت سے بھی آزاد. شرابی کے دل پہ جملہ اس طرح پیر کی طرح سے بے وقت ہو. ہاتھ میں شراب کا جام تھا, پہلے تو اٹھا کے اسے دیوار پہ دیکھا اور اس کے بعد تیزی سے دوڑتا ہوا گھر سے نکلا کہ کون آتی ہے کہ جس نے ایسی بات کر دی. ایک بار دیکھا گلی کے کنارے پہ کونے پر امام پہنچ چکے جسے خالص اردو میں کہا جائے ناپے پر. دوڑ کے گیا امام کے قدموں میں گرا, کہا کہ ایش تیرے ایک جملے واپس میری آنکھیں کھول دی. آج میں تیرے ہاتھ سے توبہ کر رہا ہوں اور اب جو میری حالت ہے توبہ کے بعد مرتے دم تک میں اسی پہ قائم رہوں. ہمارا مسئلہ توبہ بھی ایک مسئلہ. کر تو لیتے ہیں توبہ کتنی دیر قائم رہتی ہے. سنا کے اس کے بعد زندگی بھر اسی لیے چپل یا جوتا نہیں پہنا کہ جب میں نے امام کے ہاتھ پہ توبہ کی تھی ننگے پیر. ایسا نہ ہو کہ جوتا پہننے کا مطلب انہیں یہ حالت بدل گئی. یہ واجبات بھی نہیں ہے مستحبات بھی نہیں, لیکن ہر آدمی کا اپنا بھی ایک انداز ہوتا ہے. جملہ امام کا کیا جملہ یہ تھا کہ بعض لوگوں کے طور طریقے بتاتے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے بھی آزاد کر لیا اور قیامت سے بھی آزاد کر لیا. ایسی آزادی تو کہیں ہمیں نہیں ملی کہ پتا چلے کہ پہلے خوف خدا تھا, پہلے خوف قیامت تھا, اب جو اللہ نے نعمت عطا کر دی. اور یہ جملہ
14 اگست کی وجہ سے آزادی کے حوالے سے، ورنہ یہ جملہ ہماری ساری زندگی کے حوالے سے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہمیں نعمتیں دیتا جاتا اور اتنا ہی ہم اپنے آپ کو اللہ سے آزاد سمجھتے اور اللہ کو یہ پیغام دیتے. جس طرح کی ماں زبان سے بھی پیغام دیتے ہیں، عمل سے بھی پیغام دیتے. اس بچے کے علاوہ، اس بچے کے علاوہ ہر شخص کو پتا قول ایمان کی شریعت ہے، فعل ایمان کی شریعت. اسی طرح بندہ کبھی اللہ کو زبان سے پیغام دیتا ہے، کبھی عمل سے پیغام دیتا ہے. ایک تو زبان کا پیغام، کر دے خدا بندہ جو تجھے کرنا. ایسے جملے آپ نے سنے ہیں نا، قارون سے لے کے صدام کے اس داماد تک جو بعد میں صدام ہی کے ہاتھوں مارا گیا. یہ جملہ بھی میں اس لیے کہہ رہا کہ بعد جب تاریخ بھول جاتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں سے ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا وہ حاضر ہونا ہی چاہیے. میں اس وقت اب کئی سال گزر گئے اس لیے بات دہرانے میں پھنسا تو نہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب 90-91 کی جنگیں خرید ہوئی تو صدام کا داماد کمال حسین ہی کو تھا نا، جو امام مظلوم کی زری کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا کہ میرا نام بھی حسین ہے، تیرا نام بھی حسین. آج حسین حسین کا ٹکراؤ ہے، دیکھتا ہوں کون سا حسین کامیاب ہوتا. اور پھر وہ گولہ باری ہو پائے، اور بعد میں یہی وہ داماد تھا جو بھاگا اور اردن گیا، واپس آیا اور صدام کے ہاتھوں مارا گیا. لیکن میں کہہ رہا تبھی یہ جملہ بھی انسان کی زبان پہ آتا، یہ جملہ سرکشی کا جملہ. نتیجہ بھی ہمارے سامنے، لیکن تعجب مجھے اس وقت ہوا جب یہ داماد مارا گیا، لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئی وقت یہ دیکھ کر کہ چوٹ یہ صدام کے ہاتھوں مارا گیا. اگر اس کا جملہ کیا، میں بھی حسین تو بھی حسین، دیکھتا ہوں کون حسین کامیاب ہوتا. تو ایک تو ہے زبان سے آپ نے کیا ہے، خدا تو بھی آزاد میں بھی آزاد، دیکھتا ہوں تو کیسے مجھ کو دبا لیتا. اگر کون پہ یہ، اگر زبان پہ یہ لگنا تو کبھی عمل کے ذریعے سے ہم پیغام دیتے، زبان سے تو یہ نہیں کہتے، عمل سے ہی کہتے. کیا ہے خدا تو بھی ہوگا آزاد، میں بھی ہوں آزاد. تیری اپنی حکومت ہوگی کائنات میں، تیری حکومت ہے اپنے گھر کے اندر، تیرا حکم وہاں چلے گا، میرا حکم وہاں چلے گا. خدا نہ کرے کہ کبھی ہماری جانے سے زبان سے نہ صحیح، عمل کے ذریعے یہ پیغام وہاں جا رہا ہو. اردو میں مختصر کر کے کہا جاتا کہ لاکھوں کے بھوت بھاتوں سے نہیں مانتے، کبھی یہ پیغام نہ پہنچے کہ خدا بندہ ہم اس طرح سے تیری اطاعت کرنے والے نہیں جب تک کہ تو ہمیں مصیبت میں نہ ڈالے. قید میں ڈال، پریشانیوں میں ڈال، بوزلیاں اور پساؤ جیسی مصیبتیں ہمارے گھر میں آئے، تب جا کے ہم تیری اطاعت کے راستے میں آئیں گے. تو اگر آزادی دیتا رہا، تو اگر ایسو آرام دیتا رہا، تو ہم نہیں ہیں تیرے راستے پہ آنے والے. لیکن ایک تصور جو آزادی کا دیا اسلام، وہ یہ ہے کہ آزادی مطلق نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان آزاد ہے اور آزادی اچھی چیز ہے تو ہر جگہ آزاد. مال میں آزادی، اگر پابندی آ گئی زکات دینا، عمر دینا، فطرہ دینا، حج کرنا، یہ کچھ پابندیاں. اسی طرح جسمانی طور پہ ایک انسان آزاد. مولا کا جملہ، اور مولا کے جملے کو جیسا ایک عیسائی نے واضح کیا، کوئی مومن بھی واضح نہ کر سکا. اس کی تفصیل بات کہ خاص حوالے سے بات کر رہا ہوں. مولا کا جملہ، ہر انسان آزاد مگر کچھ پابندیاں. ہمارے یہاں آزادی کا مطلب مطلق آزادی سمجھا گیا. اب آئیے وہ دو جملے جو آئندہ درس کی بنیاد بنے. چنانچہ اشتہاد اور تقلید بھی کچھ لوگوں پر اس لیے ذرا گزرتی کہ اشتہاد اور تقلید آزادی کے خلاف ان کو لگتی. آزادی کا مطلب نماز بھی پڑھے تو جیسا دل چاہے پڑھو. یہ کون مرضی آ گیا جو روک ٹوک کر رہا ہے یہ غلط وہ باطل، ایسا نہ کرو ویسا کرو. چنانچہ کہیں سے ایک جملہ سننے کو مل گئے کہ اخباری علماء اشتہاد و تقلید کو نہیں مانتے، آزادی کی وجہ سے دوڑ کے وہاں دے گئے کہ ہمیں آزاد ہونا ہے، مشتہد کی تقلید سے وہاں مل رہی آزادی تو وہاں چلے گئے. ایسی آزادی اسلام نہیں پیغام نہیں دیتا. اور اسی آزادی کا ایک دوسرا بھی مطلب لوگوں نے نکالا کہ ہر شخص ہر بات کہنے کے لیے آزاد. حتیٰ یہ کہ یہاں ہمارے یہاں آزادی کو اتنا بڑھایا گیا کہ جس طرح دنیا کے ہر ملک میں قانونی طور پہ بدترین جرم میں سے ایک جرم کہ آدمی بغیر ڈگری لیے ہوئے لوگوں کا علاج کرے. ہمارے یہاں قبلہ بڑے حکیم صاحب اور 80 سالہ سنیاسی بابا، پتا نہیں کون کون لوگ آتے ہیں، اور ہر ایک کو کھلی چھوٹ. وہی آزادی بلکہ اس سے بڑی مذہب میں بھی آزادی. آزادی ہر شخص کو ممبر میں جانے کی آزادی. یعنی ایسے ایسے جملے کہنے والے بھی ممبروں پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ جی عہدے میں کیا رکھا، یہاں تو عرب کی عشقیہ شاعری ہی پڑھائی جاتی ہے. لیکن یہ آزادی جو بڑھا کے ہم کبھی عہدے کی حد تک پہنچانا چاہیے اور کبھی ممبر کی حد تک پہنچانا چاہیے، وہی آزادی ہے جس کی مذمت ساتویں امام نے بشور آخری کے سامنے کی. یہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے بھی آزاد اور قیامت سے بھی آزاد. تو جشن آزادی اگر یہ سوچ کے منایا جائے کہ اللہ نے ایک نعمت دی اور ہر نعمت تو انسان کو جھکا دیتی ہے خدا کے سامنے، تو اس سے بہتر موقع خدا کو یاد کرنے کا اور کوئی نہیں.
ورنہ یہ آزادی قیامت میں اور قبر میں ایسے قید لے کے آئی کہ پتا چلا انگریزوں سے آزاد ہوئے سانپ اور بچھوؤں کے ہاتھوں میں قید ہو گئے, میرا درد ہو سانپ اور بچھو نہ آئیں گے کیسے ہوں گے. چنانچہ اختتام اسی پہ ہوا اور درد کے اس اختتام پر میں وہ جملہ دوہرا دوں. دوہرانا تو نہیں کہیں گے, آخری مرتبہ رہا ہوں تو وہ ایک بار پھر یاد دینا کہ اس دوران جو گزشتہ چند مہینے گزرے مجھے کچھ معلومات ملی کہ کراچی کے ممبروں سے ایسے ایسے جملے پڑے تھے. یہ جو واقعاً سر آپ کی معلومات میں اضافہ چاہتے ہیں. اگر کہ یہ جملے جو ہیں منتخب کیے, جملے تو بہت سارے تھے لیکن ہر پٹان آدمی کی بات کا جواب تو نہیں دیا جاتا, کیونکہ یہ جملے ہندوستان سے یہاں پہ آئے. اس اعتبار سے اس کے اوپر ذرا زیادہ توجہ دے گا موضوع کے اندر رہ کر. ایک بات بہت پرانی ایک تقریر کہ ممبر اور ذاکر اس کی بھی کچھ حدود ہو گئی, جیسے پیش نماز کی کچھ شرائط ہے اس کی, یہ انشاءاللہ آئندہ وہ یہ درس پڑے گا. جشن آزادی کے حوالے سے تاریخ کا بھی پیغام, یہ تو ہو گیا ہماری عملی زندگی اور اخلاقیات کا پیغام, ایک تاریخ کا بھی پیغام, یہ انشاءاللہ آئندہ درس ہوگا. آج گفتگو اس لیے اتنی لمبی ہو گئی جبھی 14 اگست تازہ اس موضوع کو آگے مکمل کرنا تھا. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوں گی اور کچھ باتیں درس کے دوران ایسی ہو گئی جس کے بعد مجھے یہ اعلان کی ضرورت نہیں کہ چلتے پھرتے آپ کچھ باتیں دریافت کر لیں, لیکن اگر آپ کوئی وقت وغیرہ مانگیں گے تو ابھی بھی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں. یہاں کا درد اس گزارش کے ساتھ اختتام کو پہنچایا جا رہا ہے کہ جاتے جاتے ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد والے محمد.